Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو عظیم الشان اور عظیم المرتبت اور اعلی ترین مقام مرتبہ اور کل کائنات کے لیے صلاح اور فلاح نجات کا سامان جس کتاب میں رکھا ہے یقیناً اس کتاب کے علوم بے شمار ہیں اور حقیقت یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے عظیم علم کے اندر ہی ہے انسان اپنی حد کی کوشش ہی کر سکتا ہے مفسرین اور علماء کرام نے طلباء کو سمجھانے کے لیے علماء کو مسئلہ میں ترتیب کرنے کے لیے مسائل و احکام کو منضبط کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر موجود علوم کی کچھ تقسیم فرمائی ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں وہ کون سی باتیں ہیں وہ کون سی اہم ترین تقسیم ہے جس کے مطابق قرآن کریم کی تمام سورتوں کو تمام اجزاء کو تمام آیات کو ایک عمومی تقسیم کے مطابق ممیز کیا جائے علیحدہ کیا جائے اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تھوڑا سا آہستہ کرو اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم جو اسرار اور جو حکمتیں رہنمائی رکھی ہے وہ 10 علوم پر تقسیم ہوتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے تفسیر کے مطابق وہ 10 علوم کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ 10 کے 10 علوم سورہ فاتحہ کے اندر جمع ہو چکے ہیں. مثلا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ, یہاں پہ لفظ اللہ آ رہا ہے, یہاں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی علم ذات. اسی طرح رب العالمین, اس میں لفظ رب آ گیا, رب یا ربو, ربوبیت تربیت کرنا, پالنا پالنہار ہونا. تو اس میں دوسرا علم آ گیا, وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے افعال. اسی طرح الرحمن الرحیم, یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے اشہر اور اعرف اسماء میں سے ہیں. تو فرمایا یہاں پہ تیسرا علم آ گیا اور وہ ہے صفات کا علم. الحمدللہ میں ذات کا علم, رب العالمین میں افعال کا علم, اور الرحمن الرحیم میں صفات کا علم. پھر آگے چلیں تو مالک یوم الدین, آخرت کا ذکر ہو رہا ہے, قیامت کا ذکر ہو رہا ہے, حشر نشر کا ذکر ہو رہا ہے, میزان کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا یہاں سے مراد معاد کا علم ہے. معاد آخرت کو کہا جاتا ہے, انجام کو کہا جاتا ہے. ایاک نعبد, مسئلہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کے حضور سر بسجود کیسے ہونا ہے, اپنے رب کی بندگی کیسے بجا لانی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عبادت کا کیا طریقہ, اللہ کی حضور عبادت کے کیا آداب, کیا شرائط, کیا عقائد. فرمایا ایاک نعبد, اس میں مسئلہ تعبد آ گیا. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. ایاک نستعین, مدد کس سے طلب کرنی چاہیے, فریاد رسی کون کرتا ہے, مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, شفا دینے والا کون ہے, زندگی دینے والا کون ہے. ایاک نستعین, مسئلہ استعانت اس میں بیان ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اس میں جو اہدنا ہے طلب ہدایت, اور کسی بھی شے کا اپنے بلند مقام والے سے بطریقہ بندگی اور بطریقہ عجز کے طلب کرنا, اسے دعا کہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر, زندگی کے اندر, مختلف حالات پیش آ سکتے ہیں اور ان حالات میں انسان کو ضروریات درپیش آتی ہیں، انسان کو مسائل کے حل کی طلب پیش آتی ہے، ایسی صورت میں کس سے مدد مانگی جائے، کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں اور کس سے فریاد رسی کی جائے، اپنے حاجات بیان کی جائیں. اہدنا فرمایا، اس میں مسئلہ دعا بیان ہوا ہے. الصراط المستقیم، کسی بھی شخص کو کامیابی کے لیے، فلاح حاصل کرنے کے لیے اور نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس راستے پہ چل رہا ہے، جس مسلک پہ چل رہا ہے، جس منہج پہ چل رہا ہے، وہ منہج، وہ مسلک، وہ طریق، وہ راستہ، وہ صحیح ہونا چاہیے. انسان بہت ہی اعلی درجے کا ذہین و فطین ہو اور اس کے پاس علوم کے خزانے ہوں اور اس کے پاس دنیا کے ساز و سامان کی فراوانی ہو، لیکن اگر اس کا منہج، اس کا مسلک، اس کا طریق وہ مستقیم نہیں ہے بلکہ اس میں کجی ہے، اس میں گمراہی ہے یا اس میں زیغ و زلال ہے، تو وہ دن دور نہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ نقصان اٹھائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، باوجود علم کے، باوجود تمام فضائل کے، اگر کسی شخص سے شرک سرزد ہو جاتا ہے تو پہلے کے تمام فضائل و اعمال، پہلے کے تمام خواص وہ ضائع ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، صحابہ کرام کو باقاعدہ تنبیہ فرمائی اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے با ادب رہنا ہے، با ملاحظہ رہنا ہے اور ان کے سامنے عام دنیا کے افراد اور لوگوں کی طرح پیش نہیں آنا. اگر خدا نخواستہ اس سلسلے میں غفلت ہوئی، کمی کوتاہی ہوئی، تو پھر جو اعمال ہو بھی چکے ہیں وہ بھی ضائع ہو سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں تسدید مسلک کا بیان ہے، تسدید سین سے ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھا ہونا، اچھا ہونا، صحیح ہونا، راست ہونا. مولویان صاحبان بات سمجھ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر دو گروہوں کا بیان بتفصیل فرمایا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے ذکر الموافقین اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ذکر المخالفین. انعمت علیہم میں ذکر الموافقین ہو گیا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ذکر المخالفین ہو. یہ وہ 10 علوم ہیں، یہ وہ 10 قرآن کریم کے بحور ہیں کہ جن کے اندر اکثر و بیشتر علوم کا، اکثر و بیشتر میادین کا احاطہ ہو چکا ہے. بعض علماء کرام نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ پر یہاں اعتراض کیا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے ان تقسیم کے اندر دو چیزوں کا بیان رہ گیا، نہیں ہو سکا. نمبر ایک فقہ، نمبر دو جہاد. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض بظاہر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ابھی آپ جان چکے ہیں اِیّاک نعبد، اس میں مسئلہ تعبد کا بیان ہے، اور یہ بات بھی علماء کرام طلباء کرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ تعبد بغیر فقہ کے رہنمائی کے وہ ہو ہی نہیں سکتا صحیح طریقے سے ایک عام مسلمان کے لیے. لہذا تعبد کے ذیل میں فقہ خود بخود شامل ہوگی، اور اسی طرح ذکر الموافقین بھی بیان ہے اور ذکر المخالفین کا بھی قرآن کریم میں بیان ہے، اور موافق اور مخالف یہ کہاں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ظاہر اور باہر ہوتے ہیں؟ فرمایا میدان جہاد کے اندر. اگر دنیا میں آپ کا کوئی موافق اور مخالف ہے ہی نہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر لڑائی کس چیز کی ہے اور پھر جہاد کس چیز کا ہو؟ اس لیے ذکر الموافقین اور ذکر المخالفین کے ذیل میں جہاد کا ذکر بھی وہ طبعاً خود بخود آ چکا ہے، ضمناً آ چکا ہے. اسی طرح دیوبند کے عظیم متکلم اور اپنے وقت کے مسلم مفسر اور عظیم محدث بانی پاکستان حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم قرآن کل چھ ہیں، سب سے پہلا مسئلہ جو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اہمیت کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ توحید کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ توحید یہ آگے کھڑی ہونے والی جو عمارت ہے اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اگر توحید نہیں ہے تو نہ عبادت درست ہے، نہ اعمال درست ہیں، نہ جہاد مقبول ہے، نہ صدقہ اور خیرات مقبول ہے، کسی قسم کا کوئی عمل بھی شریعت میں وہ توحید کے بغیر ناقابل قبول ہے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں اور ہم نے کعبہ کی عمارت بنائی ہے، اور جب حج کے لیے حجاج کرام آتے ہیں تو ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، لہذا ہم بھی جنت جائیں گے. قرآن کریم نے ان کے اس فاسد زام کو اور اس فاسد خیال کا منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ تم جتنے بھی اس قسم کے اعمال کر لو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان لانے والے کے برابر اور اس کے قریب بھی تم نہیں ہو سکتے. آج کل ایک فیشن نکلا ہے کہ جو بھی فلاحی کام کرے، جو بھی عوام کو کچھ تھوڑا بہت فائدہ پہنچانے کی نام پر چندہ جمع کر رہا ہو اور ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. سنائیے یہ بات، اس کے منہ کے اندر الگ دانت ہوتے ہیں اور سونڈ کے ساتھ الگ دانت ہوتے ہیں، اور جہاں تھوڑی سی جگہ مل جائے روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ، تو فلاحی کام کے نام پر قبضہ گروپ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. کہتے ہیں جی ہم خدمت کر رہے ہیں بغیر رنگ و نسل و مذہب کے امتیاز پہ. یہ جملہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کی ایک طریقے سے رد ہے اور اس سے اختلاف کی ایک صورت ہے. رنگ و نسل تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ اس میں جو مذہب لگایا ہے، یہ خالصتاً ہمارے دین کے خلاف ایک طریقے کی سازش ہے، اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. آپ خود بتائیے، ماشاءاللہ اکثر علماء کرام کہ زکوٰۃ غیر مسلم پر ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. فطرہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا. اور اسی طرح ایمان میں اور کفارات میں کتنے سارے ایسے مواقع ہیں، فتحریر رقبۃ مؤمنا، جو غلام ہے، جو ماتحت ہے، جو آزاد نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے، کسی بھی مسئلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ اس میں مؤمن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بغیر مذہب کے امتیاز کے فلاحی کام کریں گے. اور ہمارے بے شمار ایسے سادے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے خیرات وہ ان اداروں میں جا کے شوق سے جمع کرواتے ہیں. ان غریبوں کو اب یہ مسئلہ کون سمجھائے کہ یہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے خیرات، آپ کے صدقات، آپ کے فطرے، یہ جن مقامات پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ تو ان مقامات کا اور ان صدقات و زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں ہے. اور جب مصرف نہیں ہے، تو جب مصرف میں ادا نہیں ہوا تو یہ قبول اور مقبول کیسے ہوگا؟ پھر جب پریشانیاں پیش آتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، دوڑے دوڑے مسجد میں علماء کرام کے پاس، ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کی، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، لیکن ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دن بدن کاروبار نیچے جا رہا ہے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. میرے بھائی، جب آپ یہ تمام کام کر رہے تھے تو آپ نے غور کرنا تھا کہ آپ نے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت میں حصہ لینا ہے یا آپ نے اللہ کے دین کے خلاف کاموں میں حصہ لینا. لہذا مسئلہ توحید انتہائی اہم مسئلہ ہے. قرآن کریم کے اندر اس مسئلے کو ابتدائی طور پر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا. اسی طرح شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق قرآن کریم میں جو دوسرا مسئلہ بیان ہوا ہے وہ رسالت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, آپ اللہ کی طرف سے مرسل ہیں, رسول ہیں, آپ کو رسالت کے بلند مقام سے نوازا گیا ہے اور اس رسالت کا ماننا, اس کا پہچاننا, اس کا قبول کرنا, اس پر آمننا و صدقنا کرنا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, اس پر مضبوط عقیدہ رکھنا, اس پر قائم رہنا اور موت تک اس کے ساتھ متصف رہنا, یہ رسالت کے لیے نہایت ضروری ہے. ایک مسلمان کی نجات اور ایک مسلمان کی فلاح کیا یہ شرط اولین ہے, اس کے بغیر آگے کوئی کام نہیں ہونے والا. اس کے اندر مسئلہ ختم نبوت بھی شد و مد کے ساتھ آ چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین, خاتم المرسلین, خواہ وہ تکوینی ہوں خواہ وہ رسول ہوں, سب کے سب شامل ہو گئے اس میں. تیسرا مسئلہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا احکام کا مسئلہ ہے. وہ احکام بیان ہوئے ہیں, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, واتم الحج والعمرۃ للہ. اور اسی طرح سورہ نساء کے ابتدائی رکو میں نکاح کے مسائل آگے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, میراث کے مسائل, ترکے کے مسائل, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان, طلاق کے مسائل, بے شمار ایسے مسائل ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں امت کی براہ راست رہنمائی کی ہے اور یہ تمام کے تمام احکام ہیں. اور اس کے بعد آخرت کا مسئلہ, الذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یؤمنون, آخرت کا مسئلہ ایمان کے اہم ترین مسائل میں سے, ایمان کے اہم ترین شرائط میں سے, اور ایمان کی مقبول اور قبولیت میں آخرت کا انتہائی اہم حصہ ہے, انتہائی اہم جز ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ جو گمراہی پیدا ہوتی ہے, جو وسواس پیدا ہوتا ہے, جو بے یقینی پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر العیاذ باللہ اعاذنا اللہ منہا وایاکم, آخرت کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے سے باقی تمام خرابیاں پیدا ہوتی. مثلا ایک شخص کو اس بات میں شک ہے کہ میرا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا, میزان قائم ہوگا یا نہیں ہوگا, نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, پل صراط پر گزر ہوگا یا نہیں ہوگا, جب ان چیزوں میں اس کو شک ہو تو پھر دنیا کے اندر وہ نیک اعمال کیوں کرے گا؟ اور گناہوں سے ناکردنیوں سے برے اعمال سے کیوں بچے گا؟ اس کو شک ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھ ہونے والی ہے، مجھ سے حساب ہونے والا ہے. اور جہنم اور جنت کے وجود میں خدا نہ خواستہ کسی کو شک ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر نیکی اور بدی، اعمال صالح اور سیئات کا فلسفہ اور اس کا وجود وہی ختم ہو جائے. لہذا قرآن کریم کے اندر آخرت کا بیان بہت زیادہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل جو عظیم مفسر کا ذکر ہوا ہمارے درس میں، بر صغیر کے اندر قرآن کریم کے تفسیر کے علوم کے وارث اور تفسیر کے اشاعت میں ایک رکن رکین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مطابق قرآن کریم کے علوم کی تقسیم چار طبقوں میں کی جاتی ہے. کس میں؟ چار طبقوں میں. یعنی وہ محدود نہیں کر رہے بلکہ مسائل کے طبقات بنا رہے ہیں. کوئی بھی مسئلہ وہ ان چار طبقات میں سے کسی نہ کسی طبقے سے اس کا تعلق ہوگا. سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں اور اس کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے خالق، اس کائنات میں جو بھی نظر آ رہا ہے، جو بھی محسوس ہو رہا ہے، جو بھی سمجھ آ رہا ہے، اور بہت ضروری نہیں کہ جو اشیاء ہمارے علم میں ہوں، ایسی بھی وہ چیزیں، وہ کائنات جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ یہ سب کے سب سوائے اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے تمام کے تمام، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے. اور اس کو مسئلہ خالقیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسئلہ خالقیت کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان میں پہلا طبقہ وہ مسائل خالقیت کا یا مسئلہ خالقیت کا ہے. اس کے بعد یہ بات سمجھ لینا ایک ایمان والے مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف خالق نہیں ہے کہ پیدا فرما دیا، خلق فرما دیا اور اس کے بعد جو چاہے وہ کرے اور اس کو ایسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، یہ جس طریقے سے جاؤ اپنا کام کرو، کیسے پلنا ہے، کیسے پھولنا ہے، کیسے بڑا ہونا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ حقیقت میں اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت اور ربوبیت کی زاویے سے دیکھا جائے تو انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہیں، پالنہار ہیں، اللہ تبارک و تعالی پیار محبت سے رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تربیت کرنے والے ہیں. اس کو کہتے ہیں مسئلہ ربوبیت. قرآن کریم کے اندر جو علوم بیان کیے گئے ہیں، جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں دوسرے نمبر پر دوسرا طبقہ جو ہے وہ مسئلہ ربوبیت کا ہے. اس میں وہ تمام مسائل آ گئے جس میں مثلا مشکل کشا ہونا ہے، حاجت روا ہونا ہے، پالنہار ہونا ہے، رزاق ہونا ہے، محی ہونا ہے، ممیت ہونا ہے، الغرض اس قسم کے تمام وہ مسائل، وہ تمام احکام، وہ تمام علوم جس کا تعلق کائنات کے چلانے سے ہے، کائنات کے وجود سے ہے، سب کے سب اس میں شامل ہو. شپے او دکی کے نا بے سہار ہو دے دولے خوب کا ہوگا نا شپے صحیح بہت دکھے گا. اور اس کے بعد امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور قرآن کریم جن کے لیے بھی نازل ہوا اور جو بھی ان کے مخاطب ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ سمجھانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ مطلق ہیں، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی یفعل ما یشاء ہے، اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں وہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں سب کچھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے خلاف کائنات میں ایک پتہ، ایک ذرہ اس کو بھی اپنے مقام سے ہلنے کی اجازت نہیں. اس کو مسئلہ شہنشاہیت کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں مؤثر ہیں. دوا کھا کے شفا ہو رہی ہے، کھانا کھا کے قوت حاصل ہو رہی ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی کائنات میں ایسی شے ہو جس سے کوئی نہ کوئی اثر مرتب ہوتا ہو، منتخب ہوتا ہو، حاصل ہوتا ہو، اس میں اصل ذات مؤثر وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی شے بھی مؤثر نہیں ہے، اپنی ذات میں کوئی شے بھی کوئی اثر، کوئی خاصیت اور کوئی کمال رکھنے والی نہیں ہے. بلکہ حقیقت میں اور ایمان کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق مؤثر صرف اور صرف اللہ کی ذات. اور اسی طرح یہ جو مؤثر ہے اس کو شہنشاہ کے ساتھ آپ ملا لیں، تین ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہیں اور وہ ہر شے کے اندر مؤثر ہے. چوتھا طبقہ جو قرآن کے علوم کا ہے وہ آخرت کے علوم ہیں، آخرت کے احکام ہیں، آخرت کا بیان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے مولویان صاحب؟ میں نے اس سے قبل جمہور مفسرین اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق علوم قرآن کی جو تقسیم بیان کی، پھر مفسرین نے اس میں ظاہر بات ہے ایک اجمالی تقسیم ہوتی ہے اور پھر ایک تفصیلی تقسیم ہوتی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان پانچ علوم کو قرآن کریم میں بھی باقاعدہ ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، اور جب بھی کسی نئے علم کی ابتدا ہوتی ہے، جب بھی موضوع بدلتا ہے، جب بھی کسی نئے علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے قرآن کریم تو وہاں ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. مثلا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ کے آخر تک یہ ہو گیا پہلا الحمدللہ. اس میں مسئلہ خالقیت بیان ہوا ہے. سورہ انعام سے لے کر سورہ بنی اسرائیل یا اسراء کے آخر تک یہ ہو گیا دوسرا الحمدللہ. اس میں مسئلہ ربوبیت کا بیان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اللہ تبارک و تعالی رب ہیں اور رب کے جو احکام ہیں ان کو ماننا ایک عبد کے لیے، ایک بندے کے لیے ضروری ہے. تو اس میں حلال و حرام کے مسائل بھی آ گئے انعام کے اندر. اس میں اپنا عقیدہ درست کرنا اور سیدھے راستے پہ چلنا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ماننا ضروری ہے. یہ مسائل آ گئے آراف کے اندر. جو تمہارے رب کے خلاف ہو، اس کے ساتھ شرک کرے، اس کے حکم عدولی کرے، اس کی گستاخی کرے، اس کا حکم نہ مانے، تو پھر اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، ڈنڈے سے بھی تلوار سے بھی. مسئلہ آ گیا جہاد کا انفال کے اندر. جو تمہارے دشمن ہیں ان کو پہچانو، جو تمہیں تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں ان سے تعلقات ختم کرو، ان کو مکہ سے نکالو، ان کو مسجد حرام سے دور رکھو، کیونکہ رب کے خلاف ہو رہے ہیں وہ. یہ تمام مسائل آ گئے سورہ توبہ کے اندر. اس طرح مفسرین کرام نے تقسیم کی ہے علوم کی. سورہ کہف کی ابتدا سے سورہ احزاب کے آخر تک یہ ہو گیا کون سا؟ تیسرا، چوتھا؟ تیسرا الحمدللہ. اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ مطلق ہیں، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہیں، اللہ تبارک و تعالی مؤثر فی کل شیء ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور سورہ سبا و فاطر سے لے کے آخر قرآن تک مسئلہ قیامت بیان ہوا ہے. آپ غور کیجئے گا، آج کے بعد جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ظاہر طور پہ یہ تمام علوم نظر آئیں گے. قرآن قرآن کریم کا عنوان، قرآن کریم کا موضوع، قرآن کریم کا مقصد اعظم، قرآن کریم کا غرض اصلی، قرآن کریم کا سبب نزول ایک ہی بیان کیا ہے مفسرین نے، اور وہ ہے دعوت الی اللہ. مخلوق کو خالق کی طرف بلانا، مخلوق کو خالق کی پہچان کرانا، مخلوق کو خالق کا تعارف کرانا، مخلوق کو خالق سے ملانا. بابا سب سے رشتہ توڑ، صرف حق سے رشتہ جوڑ. ماشاء اللہ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے. قرآن کریم کا موضوع آسان بھی ہے، قرآن کریم کا موضوع واضح بھی ہے، قرآن کریم کا موضوع مبانگ دہل صاف ظاہر بھی ہے، اور وہ ہے دعوت اللہ. جب پیغام اہم ہو، جب پیغام شایع نشان ہو، پیغام عظمت والا ہو، تو اس کا جو موضوع ہوتا ہے، اس کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے، وہ بالکل واضح اور مختصر ہوتا ہے. آپ کے پاس لوگ آئیں گے، کوئی بات کریں گے اور ایک لمبی کہانی شروع کر دیں گے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ مسئلہ بتاؤ، بات بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس قسم کا شخص وہ فصاحت اور بلاغت کے اعلی معیار پہ نہیں ہوتا، اور جو آ کے بات کرے مختصر ہو اور اس میں وہ اپنا معاف ضمیر اچھی طرح بیان کر دے تو سننے والے کو بھی راحت ملتی ہے، بات سمجھ جاتا. یہ تو حال ہے مخلوق کا، تو کیا حال اور کیا مقام اور کیا عظمت ہوگی اس کتاب کی جو خالق کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے. قرآن کا عنوان، قرآن کا غرض، قرآن کا مقصد، قرآن کے نزول کا غرض اصلی، قرآن کا موضوع دعوت اللہ، بات ختم. کیوں ہنس رہے ہیں، کیا ہوا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. البتہ جو دعوت ہے، مفسرین نے پھر اس کی تقسیم فرمائی ہے مختصر سی. ایک ہوتی ہے اس بات پر مشتمل دعوت، اور دوسری ہوتی ہے نفی پر مشتمل دعوت. اللہ تبارک و تعالی کی وحدت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ تبارک و تعالی کی شان، اللہ تبارک و تعالی کا اعلی ترین مقام کما یلیق بشانہ، اس کو بیان کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو آگے پہنچانا، اس کو کائنات تک، اس پیغام کو کی تبلیغ کرنا اور اس سے متعلقہ علوم کو سمجھانا، یہ کہلاتی ہے اس بات والی دعوت. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی اولاد کے سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کھانے پینے سے منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نیند سے اور اونگ سے منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح تمام وہ جو صفات ہیں، تمام وہ جو عوارض ہیں جو ایک مخلوق کو پیش آتے ہیں، ان سب سے منزہ ہے. یہ کہلائے گی نفی والی دعوت. کون سی دعوت؟ نفی والی دعوت کہلائے گی، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے وہ باتیں اور وہ صفات یا وہ احکام کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس اور شان کے لائق نہیں ہے، ما لا یلیق بشانی، اس کی نفی کرنی. بات سمجھ میں آ گئی تو طلباء کرام کو. اب اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کا مخاطب کون ہے. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مخاطب اصلی، مخاطب موجود، مخاطب ترجیحی وہ کون لوگ تھے، اور یہ قرآن کے نزول کا جو تمام احکام ہیں یہ کن کی طرف متوجہ تھے؟ اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول جب ہو رہا تھا تو ان میں جو مخاطبین تھے اس وقت موجود تھا وہ پانچ طبقے تھے، یہود، قرآن ان سے خطاب کرتا ہے کئی مقامات، نصارہ جسے عیسائی اور مسیحی بھی کہتے ہیں وہ بھی قرآن کے مخاطب، اور مجوس آتش پرست ان سے بھی خطاب ہے، صابئین جس کا مفرد صابئی آتا ہے یہ بھی قرآن کے مخاطبین میں سے، اور مشرک جو بت پرستی کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی قرآن کریم کے مخاطبین میں سے. یہ تمام وہ طبقات ہیں کہ جن کو دعوت اللہ دی جا رہی ہے، یہ تمام وہ گروہ ہیں، یہ تمام وہ فرقے ہیں، یہ تمام باطل ادیان والے ہیں کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ان کو مخاطب کیا گیا، قل یا اہل الکتاب اور یا بنی اسرائیل ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن والمشرکین، اور کہیں من آمن باللہ آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، وہ طبقات ہیں جو قرآن کریم کے اندر باقاعدہ ان کو بلا کے، ان کو سمجھا کے اور ان کو مخاطب کر کے قرآن کی دعوت دی جا رہی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تمام قرآن کے مخاطب طبقات ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات پھر کل بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارفع درجته في اعلى عليين، اللهم ثقل له في ميزانه، واعف عن زلاته وخطياته، وارزقه ايانا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مقبولة ومبرورة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.
اچھا قاری کون ہے؟ قاری صاحب آ گیا، جائے پہلے تو بال صحیح کرو. یہی بیٹھو نا. ہاں تلاوت شروع کر دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ ترتیب فرشی ترتیب عرشی کے مطابق ہے. عرش میں جو ترتیب ہے اس میں بھی فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن مجید کی. سورہ فاتحہ کیا ہو گیا اس کو سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور مکی میں اس کا نزول یقینی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بطور امتنان فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیت والی سورت عطا کی ہے اور بالاتفاق تمام کے تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی تو اس سے پہلے سورہ فاتحہ نازل کی گئی تھی, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بطور امتنان اور بطور احسان فرمایا کہ ہم نے آپ کو فاتحہ جیسی دولت دی ہے. ابو جہل کے قافلے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں ہیں, اس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی. بالاتفاق 7 آیتیں ہیں. میں نے کہا حسن بصری کہتے ہیں کہ 6 آیتیں ہیں, حسین جوفی کہتے ہیں کہ 8 آیتیں ہیں, لیکن ان کے اقوال شاذ ہے, شاذ قول کا اعتبار نہیں ہوتا. باتفاق المفسرین اور اسی طریقے سے ائمہ تفسیر جو ہے نا وہ سب کے سب اس پر متفق ہے کہ فاتحہ کے آیات کتنی ہیں, 7 ہے. ان کے ہاں بھی 7 ہے جو فاتحہ کو جو تسمیہ کو جزء فاتحہ کہتے ہیں, اور ان کے ہاں بھی آیات 7 ہے جو تسمیہ کو جزء فاتحہ نہیں کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رد ہے ان مشرکین کے اوپر جو اپنے کام کے شروع کرنے سے بسم اللات والعزا کہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کو نازل فرمایا اور ہر کام شروع کرنے سے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر زیبال لم یبدأ باسم اللہ فہو اقطع و اجزم، ہر ذیشان کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا، ناقص اور نہ تمام ہوگا. تو رد ہے بسم اللہ میں مشرکین کے اوپر جو اپنے کاموں کے آغاز میں یہ کلمات کہا کرتے تھے بسم اللہ تول عزا. بسم اللہ میں با حرف جر ہے، اور آپ جانتے ہو کہ حرف جر کا کام کیا ہوتا ہے، فعل یا شب فعل کو گرفتار کر کے اسم تک پہنچانا، یہ حرف جر کا کام ہوتا ہے. تو لامحالہ اس سے پہلے کوئی فعل ہوگا یا شب فعل ہوگا، اگر وہ مذکور ہے تو با اسی کے متعلق ہو جائے گا اور اس کو کھینچ کر اسم تک پہنچائے گا، اور اگر اس سے پہلے کوئی فعل یا شب فعل مقدر نہیں ہے تو پھر مقدر ماننا پڑے گا. اگر قرینہ موجود ہے کسی فعل کے مقدر ہونے پر تو قرینے کے مطابق پھر اسی فعل کو مقدر مانا جائے گا، اور اگر قرینہ موجود نہیں ہے تو پھر افعال عامہ میں سے کسی فعل کو مقدر مانا جائے گا، جیسے کہ عبدو وغیرہ. قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ ماں بات چونکہ مخروق کی قبیل سے ہے اس لیے یہ قرینہ ہے کہ یہاں اقرأ فعل مقدر ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اس لیے یہاں پر استعین فعل کو مقدر مانا جائے، اور یہ با اسی کے ساتھ کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا. لیکن فعل بسم اللہ کے بعد مقدر ہوگا، اس سے پہلے نہیں. بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ استعین، بسم اللہ ابدأ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا نام جس طریقے سے وجوداً مقدم ہے ذکراً بھی مقدم رہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے نام کے تعظیم کے شائع نشان یہی ہے کہ اس کو پہلے رکھا جائے اور فیض کو بعد میں رکھا جائے. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب فعل عامل ہے بعد میں ہوگا، بعد میں رکھا جائے گا، اور بسم اللہ جو ہے نا یہ معمول ہے، جب یہ کیا ہوگا پہلے رکھا جائے گا، تو قانون ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسر والاختصاص. تو جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو استعانت، طلب استعانت، استعانت جو ہے نا یہ خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. استحقاق استعانت یہ خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کہ استعانت کا مستحق صرف اور صرف کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ سارے قرآن مجید جو ہے نا اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ پھر کیا ہے، با ہے. سارا قرآن فاتحہ میں موجود ہے، فاتحہ بسم اللہ میں موجود ہے، اور بسم اللہ، بسم اللہ کے با میں کیا ہے، موجود. اس لیے کہ با استعانت کے لیے ہے، اور فعل کو آپ نے مقدر مانا ہے بعد میں، جبکہ فعل عامل ہے وہ مقدم ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیا رکھا، اس کو مؤخر رکھا. اور تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسر والاختصاص، لہذا اس عمل کی وجہ سے استعانت، استحقاق استعانت خاص ہو گیا کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. اب با ہمیں بتا رہی ہے کہ استعانت کا مستحق صرف اور صرف کون ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہی قرآن مجید کا کیا ہے، خلاصہ ہے. یہ فاتحے کا خلاصہ ہے. بسم اللہ بس با کے بعد کیا ہے؟ اسم ہے. یہ مشہور اختلاف ہے, بصرین کہتے ہیں کہ یہ سمون سے ماخوذ ہے اور کوفین کہتے ہیں کہ وسمن سے ماخوذ ہے. بہرحال تعلیل کیا گیا اور کیا بنا؟ اسم بنا. تو تلفظ کے اندر تو حمزہ وصلیہ گر جاتا ہے لیکن لکھنے میں باقی رکھا جاتا ہے. لیکن بسم اللہ کا استعمال چونکہ بہت زیادہ ہے تو بسم اللہ کے کثرت استعمال کے وجہ سے جس طریقے سے بسم اللہ ہر کام سے پہلے پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے ہر تحریر کے شعروں میں بسم اللہ لکھا جاتا ہے. تو کثرت استعمال کے وجہ سے وہ جو حمزہ وصلیہ ہے اس کو بھی کیا کر دیا گیا؟ گرا دیا گیا. اور با کا جو نوک ہے اس کو لمبا کر دیا تاکہ وہ دلالت کرے کس کے اوپر؟ حذف الف کے اوپر. اسم کبھی عین مسمی ہوتا ہے کبھی غیر مسمی ہوتا ہے. اسم سے مراد اگر لفظ ہو تو پھر اسم غیر مسمی ہے, اور اگر اسم سے مراد ذات ہو تو پھر اسم کیا ہوتا ہے؟ عین مسمی ہوتا ہے. اور اگر اسم سے مراد صفت مشتقہ ہو تو پھر جس طریقے سے آپ نے پڑھا ہے ابوالحسن الاشعری کہتے ہیں کہ صفات کی تین حالتیں ہیں, کبھی عین زاد ہوتی ہے صفت, کبھی غیر ہوتی ہے, اور کبھی لا عین ولا غیر ہوتی. پھر وہی تین حالتیں یہاں آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات جس طریقے سے بابرکت ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم بھی بابرکت ہے. تو اللہ کے اسم کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا جاتا ہے, جیسے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا اسألک باسمک الکریم, اور ذات بھی جس طریقے سے نقائص سے پاک ہے اسم بھی نقائص سے پاک ہے. سبح اسم ربک الاعلی. آگے ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ کے بارے میں مشہور اختلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسم ذاتی ہے یا نہیں ہے. تو بعض حضرات نے تو انکار کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی اسم ذاتی نہیں ہے. اس لیے کہ اسم ذاتی تو اس اسم کو کہتے ہیں جس کو کسی واضح نے کیا کر دیا ہو, کسی کے لیے وضع کیا ہو. تو واضح کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اللہ نے کس کے لیے وضع کیا نام؟ اپنے لیے یا ہمارے لیے؟ تو اپنے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نام وضع نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام سے اشارہ ہوتا ہے ذات کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف اشارے میں نام کا محتاج نہیں ہے. تو اگر اللہ واضح ہے تو پھر اس نے وضع کس کے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے, کہ ہم اپنے رب کو اسی نام سے پکارے. اور اگر بندہ واضح ہے تو دونوں صورتوں کے اندر وضع تب صحیح ہے کہ جب آپ کسی کے لیے نام وضع کرتے ہو وہ آپ کو معلوم بالکنہ ہو, اس کی حقیقت آپ کو معلوم ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ واضح اللہ ہے بندوں کے لیے یا واضح بندہ ہے, دونوں صورتوں کے اندر اسم وضع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معلوم بالکنہ ہو. معلوم بالوجہ ہو بس, اسم وضع کرنے کے لیے بس اتنا معلوم ہونا کافی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہو گئے؟ معلوم بالوجہ ہو گئے. جب ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسم وضع کرنا بالکل صحیح ہے. اگر اللہ نے وضع کیا بندوں کے لیے تو بھی صحیح ہے, بندی نے وضع کیا تو بھی صحیح ہے. سمجھے نا؟ اس لیے جمہور کا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسم ذاتی ہے اور وہ ہے لفظ اللہ. پھر یہ حضرات جو ہے ان کے اقوال مختلف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسم ذاتی ہے لفظ اللہ, یہ عالم ہے, اسم مشتق ہے, صفت مشتق ہے, یا لفظ عجمی ہے، مختلف اقوال ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم مشتق ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، کسی مادے سے مشتق نہیں ہے، شروع سے اسی طریقے سے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صفت مشتقہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ عبرانی یا سریانی ہے، لا ہا سے ماخوذ ہے. بہرحال راجع قول یہ ہے کہ یا تو یہ عالم ہے اور یا اسم مشتق ہے اور یا صفت مشتقہ ہے. اور الہ جو ہے نا یہ ماخوذ ہے کس سے؟ اللہ ماخوذ ہے کس سے؟ الہ سے. یعنی اللہ کا اصل کیا ہے؟ الہ ہے، لیکن اللہ کا استعمال معبود برحق میں ہوتا ہے، اور الہ کا استعمال عام ہے، معبود برحق ہو یا معبود غیر برحق، لیکن بعد میں اس کا استعمال خاص ہو گیا کس کے ساتھ؟ معبود برحق کے ساتھ. تو اللہ کا اصل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ الہ. الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفات یہاں ذکر کیے گئے ہیں، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے. دونوں رحمت سے ماخوذ ہے، یعنی دونوں کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ رحمت. رحمت کا معنی کیا ہے؟ رقۃ القلب و انعطاف، یعنی آدمی کسی کو پریشانی میں دیکھے اور کسی کو مصیبت میں دیکھے، اور پریشانی اور مصیبت میں کسی کو دیکھنے کی وجہ سے ایک کیفیت آدمی کے اوپر طاری ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آدمی کا دل بالکل کیا ہو جائے؟ موم ہو جائے، اور پھر فوراً جو ہے نا اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور جتنا اس کا بس چلے فوراً نکال کے اس پہ خرچ کرے. یہ ہے رحمت کا معنی. سمجھے نا؟ تو جس کے دل میں رحمت زندہ ہوتی ہے وہ کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھتا ہے تو اس سے صبر نہیں ہوتا. ایک بے چینی کی کیفیت جو ہے نا دل کے اندر آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت تک جو ہے نا اس کو چین اور سکون نہیں آتا جب تک مصیبت زدہ کی مدد نہ کرے. مہربانی نہ کرے. اور اسی وجہ سے رحم کو بھی رحم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہوتا ہے. رحم، اللہ نے رحمان رحیم سے رحم کا نام نکالا ہے، لیا ہے رحم کی. اور اسی وجہ سے رحم کے رشتوں کے پالنے کا انتہائی تاکید جو ہے نا وہ آیا ہے، کیونکہ رحم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایک چھوٹا نن منا بچہ دنیا میں آتا ہے تو رحم کی وجہ سے اس کے پاس باپ ہے، اس کے پاس ماں ہے، اس کے پاس خالہ ہے، اس کے پاس پوپیاں ہیں، اس کے پاس ددیال ہے، اس کے پاس ننیال ہے، اور اس طریقے سے ایک خوبصورت گلدستہ پہلے سے تیار ہے، اور اسی گلدستے کے اندر ایک نئی کلی جو ہے نا وہ پھول میں تبدیل ہو گئی. یہاں جا رہا ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے تو یہاں سارے جو ہے نا چومتے رہتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے نا گود میں لینے میں جو ہے نا لگا رہتا ہے، اور ننیال کے پاس جاتا ہے تو وہاں اس سے بھی زیادہ عزت ہوتی. اتنی بڑی نعمت ہے. تو رحم کو بھی رحم اس لیے کہتے ہیں کہ رحم بھی بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے بچی کے اوپر. ڈاکٹروں نے اسی کا متبادل شیشہ نکالا ہے، بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے، لیکن کہاں شیشہ اور کہاں رحم، زمین آسمان کا فرق ہے. پھر رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور رحیم یہ دونوں صفتیں مشبہ کی صیغے ہیں، دوام پر دلالت کرتے ہیں، اور مبالغے کا معنی دونوں میں پایا جاتا ہے. رحمان میں حروف زیادہ ہے رحیم سے، اور یہ قانون آپ نے پڑھا ہے کہ کثرت مبانی یہ دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ کثرت معانی کے اوپر. لہذا رحمان کے معنی میں مبالغہ رحیم سے کیا ہے؟ زیادہ. کثرت جو ہے نا اس میں زیادہ ہے. اب کثرت کیمیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے, کثرت کیفیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے, دونوں اعتبار سے جو ہے نا کثرت ہو سکتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رحمان کثرت پر دلالت, رحمان میں کثرت رحیم سے زیادہ ہے, تو قانون یہ ہے کہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے, تو رحیم کو پہلے رکھنا چاہیے تھا, رحمان کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا, اور یہاں رحمان کو پہلے رکھا گیا ہے اور رحیم کو بعد میں رکھا گیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رحمان کا تعلق چونکہ دنیا کے نعمتوں کے ساتھ ہے, اور رحیم کا تعلق چونکہ آخرت کے نعمتوں کے ساتھ ہے, اور دنیا کے نعمتیں آخرت کے نعمتوں پر مقدم ہے, اس لیے رحمان کو پہلے رکھا اور رحیم کو بعد میں رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ رحمان وصف لازم ہے, رحیم وصف لازم نہیں ہے, اور رحمان وصف لازم ہونے کی وجہ سے یہ بمنزلہ کس کی ہے؟ عالم کی ہے, اور قانون یہ ہے کہ عالم مقدم ہوتا ہے اور وصف مؤخر ہوتا ہے. تو چونکہ رحمان وصف لازم ہے اس لیے یہ بمنزلہ کس کی ہے؟ عالم کی ہے, اس لیے اس کو پہلے رکھا گیا. وصف لازم کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحمان کا اطلاق صرف اللہ پر ہوتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہوتا, اور رحیم کا اطلاق تو نبی پر بھی ہوا ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وصف لازم نہیں ہے, وصف غیر لازم. کیوں رحمان وصف لازم ہے؟ اس لیے کہ رحمان کہتے ہیں اس کو جو منعم حقیقی ہو. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو منعم حقیقی ہو, اور انعام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے انعام کا, اس پر وہ پہنچا ہوا, اور یہ نہیں ہے مگر صرف کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ منعم حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ منعم حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو انعامات وہ اپنے بندوں کو عطا کرے, وہ ساری کی ساری انعامات اس کے اپنی ذاتی ہو. وہ ساری انعامات کیا ہو؟ وہ اس کی ذاتی ہو. تو دنیا میں مخلوق میں کوئی ایسا ہے کہ جو کسی کو کچھ عطا کرے اور وہ چیز اس کی ذاتی ہو؟ ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کو اگر استعمال کر کے کسی کو خیر پہنچاتے ہو تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اپنا مال اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا عطا کیا ہوا ہے. تو منعم حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو نعمتیں وہ کسی کو عطا کرے, وہ نعمتیں اس کی اپنی ذاتی چیزیں ہو, اپنی ذاتی ہو, اور مخلوق اگر کوئی بھی چیز کسی کو عطا کرے تو اس کی ذاتی نہیں ہے, بلکہ مخلوق تو ایک وسیلہ ہے, ایک واسطہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں کے بانٹنے میں مخلوق کیا ہے؟ واسطہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ انعام کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس پر وہ پہنچا ہوا, مطلب یہ ہے کہ انعامات عطا کرنے کے بعد اس کو کسی بدل جو ہے نا کا انتظار نہ ہو, اور کسی بدل کو جو ہے نا وہ نہ چاہتا ہو انعامات عطا کرنے کی وجہ سے. مخلوق اگر کوئی چیز عطا کرتی ہے تو عطا کرنے کے بعد بدل کا جو ہے نا اس کو مخلوق کو انتظار رہتا ہے. خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی چیز کسی کو عطا کرے تو ثواب کا انتظار ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ثواب بھی بدل ہے, یا تعریف کا انتظار ہوتا ہے, بدل ہے, اور یا یہ ہے کہ وہ جو کسی متاثر آدمی کو دیکھا اور ایک کیفیت جسم کے اوپر طاری ہو گئی, اور اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد اس سے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک جو ہے نا یہ اس کی مدد نہ کرے, تو اس کیفیت کو ہٹانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے، کسی کا تعاون کرتا ہے. اللہ کے ساتھ تو یہ مسائل لگے نہیں ہیں. یا یہ ہے کہ بخل کی بیماری جو لگی ہے اس بیماری کو زائل کرنے کے لیے عطا کرتا ہے. یہ سارے کے ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ بدل کے مختلف شکلیں ہیں. تو انسان مخلوق کوئی بھی چیز عطا کرتی ہے اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کو کارگر وہ عطا کرے تو بدل کا خواہاں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے. تو رحمان کہتے ہیں اس منعم حقیقی کو جو انعامات عطا کرے، اور انعامات عطا کرنے کا جو سب سے اعلی مقام اور مرتبہ ہے اس پر جو ہے نا وہ پہنچا ہوا ہو، اور انعامات عطا کرنے کے بعد اس کو کسی بدل کا انتظار نہ ہو، کسی بدل کا خواہاں نہ ہو. تو اب یہ اس طریقے سے اب یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، اس لیے رحمان صفت لازمہ ہے. اور جب صفت لازمہ ہے تو یہ عالم کے مانند ہو گیا، نام کے مانند ہو گیا. اور قانون یہ ہے کہ نام مقدم ہوتا ہے، صفت مؤخر ہوتی ہے، اس لیے رحمان کو پہلے رکھا اور رحیم کو بعد میں رکھا. باقی اور بھی مختلف اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ رحمان کا تعلق نعمتوں کے ساتھ ہے، اور رحیم کا تعلق دفع بلیات کے ساتھ ہے. الرحمن جو تمام کے تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہے، الرحیم جو تمام کے تمام جو مصائب کو اپنے بندوں سے ہٹانے والا ہے. ظاہر ہے یہ دونوں کام ہمارا رب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نعمتیں بھی وہی عطا کرتا ہے، آنے والے مصائب کو بھی وہی ہٹاتا ہے. اور نعمتیں عطا کرنے میں اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اور مصائب ہٹاتے وقت وہ تکتا نہیں ہے. اس کی تو چاہت یہی ہے، اس کی تو رضا اسی میں ہے کہ ہم اس صرف اسی سے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اپنے مسائل، اپنے مصائب اور اپنی تکلیفیں اسی کے سامنے پیش کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو مصائب بندے کے اوپر ڈال دیتا ہے، بندہ اگر انہی مصائب کو مخلوق کے سامنے پیش کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اس آدمی کو اس مخلوق کے حوالے کر دیتا. اور مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کسی مصیبت کو ہٹانا، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس مصیبت کے اندر پڑا رہتا ہے. اور جب مصیبت میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ نے مصیبت تو اس لیے ڈالی ہے کہ بندہ میرے طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مصیبت کے ڈالنے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی عطا کرتے ہیں. اور پھر جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھڑی میں اس سے مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں جس گھڑی میں اس سے مصیبت ہٹانا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو ایک معنی یہ ہے رحمان کا معنی، ایک معنی یہ ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والا، اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ مصیبتیں ہٹانے والا. اور ایک قول یہ ہے کہ رحمان کا تعلق آسمانی نعمتوں سے ہے، زمین رحیم کا تعلق زمینی نعمتوں سے. اور ہماری جو جسمانی نعمتیں ہیں یہ بھی زمینی نعمتوں کے اندر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تین قسم کی نعمتیں ہیں، آسمانی نعمتیں، زمینی نعمتیں اور انفسی نعمتیں. اور یہ جو چھوٹا سا جسم ہے نا جس کے اندر انفسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر رکھی ہے، اتنے بڑے آسمان میں اللہ نے کتنے نعمتوں کو ہمارے لیے نصب کر رکھا ہے، اور اتنی بڑی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کو ہمارے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے. لیکن یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں جمع کی ہے، انہی نعمتوں سے، آسمان کی نعمتوں سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین کی نعمتوں سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. آسمان کے نعمتوں کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور زمین کے نعمتوں کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. تو رحمان کا تعلق آسمان کی نعمتوں سے ہے, رحیم کا تعلق زمین کی نعمتوں سے ہے. الرحمن وہ اللہ جو آسمانی نعمتیں عطا کرنے والا ہے, الرحیم وہ اللہ جو زمینی نعمتیں عطا کرنے والا ہے. اور پھر اس صورت کے اندر وہ اللہ جو نعمتوں سے جو نعمتیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کرنے والا ہے, اور وہ اللہ جو ہر قسم کے مصائب کو ہٹانے والا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ الرحمن وہ ذات جو مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے, عطا کرتی ہے. اور رحیم کا معنی وہ ذات کے جو بغیر مانگے عطا کرے. اور ایک معنی یہ ہے کہ الرحمن وہ ذات کے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے, الرحیم وہ ذات کے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے. رحمان یعنی جو اس سے مانگتا ہے خوش ہوتے ہیں, الرحیم جو اس سے نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور آدمی مستجاب الدعوات اسی طریقے سے بنتا ہے کہ جب یہ پیچھے لگا رہتا ہے ہر وقت جو ہے نا ہاتھ اٹھا اٹھا کے جو ہے نا اللہ سے مانگتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا اتنا پسند ہے کہ ایک وقت آتا ہے کثرت سوال کی وجہ سے اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے. پھر جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی, قبول کی جاتی. یہ مختصر تشریح تھی بسم اللہ کی آپ کے سامنے کی گئی, باقی اس میں تو بڑا طویل کلام ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمد میں الف لام جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے؟ تو جنس کے اندر بھی استغراق کا معنی پایا جاتا ہے. جنس حمد تمام کے تمام محامد کس کے لیے ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی خدائی کی جتنی صفات ہے, خدائی کی جتنی صفات ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین الف لام استغراق کے لیے. خدائی کے تمام صفات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. خدائی کی صفات میں سے ایک صفت بھی مخلوق کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدائی کی صفات کے لیے حمد سے مراد کیا؟ خدائی صفات. خدائی کی صفات کے لیے علت کیا ہے؟ نمبر ایک رب العالمین, نمبر دو الرحمن الرحمن, نمبر تین الرحیم, نمبر چار مالک یوم الدین. اور یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں پائی جاتی؟ اس لیے خدائی کی صفات اللہ کے سوا کسی کے لیے ثابت نہیں. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب ہے یا پیغمبر حاضر اور ناظر ہے, وہ سورہ فاتحہ کا منکر ہے اور پورے قرآن کا منکر ہے. اس لیے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں, تعریفیں سے مراد کیا ہے؟ صفات. تمام کے تمام خدائی کی صفات صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. الحمدللہ, الحمد مبتدا ہے اور للہ کیا ہے؟ خبر ہے. اور یہ مبتدا خبر مل کر یہ دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہے. یعنی حمد کا مستحق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. رب العالمین اس دعوے پر پہلی دلیل ہے. تمام کے تمام خدائی صفات اللہ کے لیے کیوں ہے؟ حمد کا مستحق صرف اور صرف, تمام کے تمام محامد کا مستحق صرف اور صرف اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے. اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے, یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل الرحمن, وہ رحمان ہے. تیسری دلیل الرحیم, اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ رحیم ہے. اور چوتھی دلیل مالک یوم الدین, اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ چار صفات ہو گئی. اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی حکم, کوئی دعویٰ مرتب ہو صفات کے اوپر, تو وہ صفات اس حکم کے لیے علت ہوا کرتی ہے. تو گویا کہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ چاروں صفات مل کر علت ہو گئی کس کے لیے؟ الحمدللہ کے لیے. یعنی حمد کا مستحق صرف اور صرف وہ ذات ہے کہ جس کے اندر یہ چاروں صفات پائی جائے گی. اور ان چاروں صفات میں سے اگر ایک صفت بھی کسی میں نہیں پائی جائے گی تو وہ حمد کا مستحق نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا جتنی مخلوقات ہے بشمول انبیاء, اولیاء, اتقیاء, ازکیاء, صلحاء اور صدیقین, سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے سوا جتنی مخلوقات ہے ان میں سے کوئی بھی ان صفات میں سے ایک صفت ان میں ان صفات میں سے ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی. چل جائے کہ یہ چاروں کے چاروں صفات کسی ذات کے اندر کیا ہو جائے؟ اللہ کی سوا جمع ہو جائے. جب ان صفات میں سے ایک صفت بھی اللہ کی سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی, اور استحقاق حمد کے لیے علت چاروں صفات ہے, تو چاروں صفات کا اللہ کی سوا کسی اور میں پایا جانا, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ثابت ہو گیا کہ خدائی صفات کا مستحق اور حمد کا مستحق اور تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور جب حمد کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ثابت ہو گیا, تو محمودیت ادنا درجہ ہے, معبودیت اعلی درجہ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور حمد کا مستحق نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور عبادت کا بطریق اولا مستحق نہیں ہے. یہ بات کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین دلیل ہو گئے کس کے لیے؟ ایاک نعبدو کے لیے. ہم اللہ کے عبادت, ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں. ہم کیا کریں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت تب کرتے اگر اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا کیا ہوتا؟ مستحق ہوتا. تو جب اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے, اس وجہ سے ہم صرف اور صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اب یہاں تک جو ہے نا, یہ تین آیتیں ہیں, یہ تین آیتیں جو ہے نا, یہ کیا ہو جائے گی؟ دلیل بن جائے گی کس کے لیے؟ کیونکہ ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعوی کو ذکر کیا ہے, اور اس دعوی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تین دلائل کو ذکر کیا ہے. تو یہ دعویٰ ان تین دلائل کے ساتھ یہ دلیل بن گئی کس کے لیے؟ آنے والی آیت کے لیے, ایاک نعبدو کے لیے اور ایاک نستعین. اب آتے ہیں رب العالمین کی طرف. رب کس کو کہتے ہیں؟ بیضاوی میں آپ نے پڑھا ہے, رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ, کسی شے کو اس کے کمال تک پہنچانا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدر و قضاء کے اندر ہر ایک شے کے لیے ایک کمال کو لکھا ہے. اور جو درجہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے لیے لکھا ہے اس درجہ کمال تک پہنچانا یہ رب کا کام ہوتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے درجہ کمال 10 سال لکھا ہے, کسی کے لیے درجہ کمال 50 سال لکھا ہے, کسی کے لیے 100 سال. اور اس طریقے سے یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں تو کسی کا درجہ کمال 1 دن ہے, کسی کا 10 دن ہے, کسی کا 20 دن ہے. پرندے پیدا ہوتے ہیں تو کسی کا درجہ کمال 1 سال ہے, کسی کا 6 مہینے ہے, کسی کا 2 سال ہے. گو پیدا ہوتا ہے تو کسی کا درجہ کمال 700 سال, گو کی عمر 700 سال ہے. اور درختیں ہیں پیدا ہوتی ہیں تو کسی کی عمر جو ہے نا 100 سال ہے, کسی کی عمر 200 سال ہے, کسی کی عمر 400 سال 500 سال. ایسی درختیں اس وقت موجود ہیں کہ جس کی عمر 1000 سال سے اوپر ہے. زیتون کے درخت ہے کشمیر میں جس پر جو ہے نا کچھ مجاہدین کو پانسی چڑھایا گیا تھا, اور اس درخت کا نام ہے درخت شہدا. 1000 سال سے اس کی عمر زیادہ ہے. تو ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدر و قضاء کے اندر ایک درجہ کمال لکھا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جو درجہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اپنے قدر و قضاء کے اندر لکھا ہے وہاں تک پہنچانا. اور ہر قسم کے نامناسب ہواؤں سے بچانا, ہر قسم کے جراثیم مہلک جراثیم سے جو ہے نا اس کو بچانا, اور ہر قسم کے دشمن سے جو ہے نا اس کی حفاظت کرنا, یہ رب کا کام ہوتا ہے. سمجھے نا, کرونا کے نام سے بیماری آئی ہے, ہر ایک آدمی نے جو ہے نا اپنے منہ کو ماسک پہنایا ہوا ہے, اپنے رب کو بھول گئے کہ حفاظت تو کس کا کام ہے؟ ہمارے رب کا کام ہے, ماسک کا کام نہیں ہے. جتنی عمر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لکھی ہے اس عمر تک ہم پہنچ کے رہیں گے, اور اس وقت تک ہر قسم کے جراثیم سے, ہر قسم کے دشمنوں سے, ہر قسم کے مہلک چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کریں گے. یہ اللہ پاک نے اپنی ذمہ لے رکھا ہے. سمجھے نا. ہاں یہ ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی عمر تک صحت کے ساتھ پہنچاتے ہیں, کسی کو بیماری کے ساتھ. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کینسر کی بیماری لگتی ہے اور 50 سال کینسر کی بیماری لگنے کے بعد زندہ رہتے ہیں. ابھی بنوریا میں یہ اقرا کا جو بانی ہے اس میں سے ایک تھا مزمل حسین کاپڑیا, کچھ دن پہلے ان کے انتقال ہو گیا, اور 25 سال سے وہ ڈائلسس پہ تھے. 25 سال سے, 25 سال پہلے ان کا گردہ فیل ہو گیا, بہن نے گردہ دیا وہ بھی ناکام ہو گیا, اور اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ اب تو یہ مرنے والا ہے, مر جائے گا. لیکن اس کی عمر 25 سال باقی تھی, اور 25 سال اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی, تربیت کی, اور 25 سال جو اس کی عمر باقی تھی وہاں تک اللہ نے پہنچایا, اور وہ اپنا کام کاج بھی کرتے رہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں 28 سال ہو گئے اور وہ ڈائلسس پہ ہے, وہ ٹک ٹاک کام کر رہے ہیں. بس یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آتی, صحت سے عمر میں اضافہ نہیں ہوتا, موت سے عمر میں کمی نہیں آتی. بس اتنا فرق ہے کہ بیماری کے اندر آدمی اپنے جو ہے نا وقت تک تکلیفوں کے ساتھ پہنچتا ہے, صحت میں مزے سے پہنچتا ہے. بس یہی فرق ہے. اس کو رب کہتے ہیں, رب اس کو کہتے ہیں. امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, اسی رب العالمین کے تحت انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ذنون مصری کے نام سے بہت بڑا بزرگ گزرا ہے, اور تمام کے تمام صوفیوں کا سردار گزرا ہے, بہت نیک آدمی تھے مصر کے اندر. تو اسی کو صوفی کہتے ہیں, سمجھے نا, اسی کو صوفی کہتے ہیں, اللہ والے اس کو کہتے ہیں. کیونکہ تصوف کا معنی کیا ہے؟ ترک دنیا, زہد, دنیا کو لات مارنا, دنیا کو ترک کرنا, دنیا کو چھوڑنا. اور ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. تو ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا, میلا ہوتا تھا, دریائی نیل کے کنارے آتے تھے اور چادر سے دوتی باندھ کر کپڑے کو دھوتے تھے اور پھر وہیں اس کو بچھاتے تھے, جب سوکھ جاتا تھا پہن کے چلے جاتے. کپڑا میلا ہو گیا تھا, دریائی نیل کے کنارے آئے تھے, کپڑا دھو لیا, دوتی باندھ لیے. اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کالا بچھو بڑا خشکی سے دریا کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہا تھا, اور یہ دیکھ رہا تھا اس کو. وہ جیسے دریا کے کنارے پہنچا تو ایک کچوا پانی سے نکلا اور تیرتا ہوا وہ بالکل ساحل کے قریب آیا, اور بچھو جو ہے نا وہ پانی میں اترا اور کچوے کی پیٹ پر سوار ہو گیا. اب کچوا بچھو کو لے کے جو ہے نا دریا سے پار جانے لگا. اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے, کہتے ہیں کہ میں یہ پانی میں اترا, اور پیچھے پیچھے چل پڑا. کچوا اس ساحل پہ جب پہنچا, بچھو کچوے سے اتر کر خشکی پہ چڑھا, اور یہ بھی پانی سے نکلا اور خشکی پہ بچھو کے پیچھے پیچھے چل پڑا. بچھو آگے ہے, زنون مصری پیچھے ہے, چلتے رہے چلتے رہے. آگے جب گئے تو ایک گنی چاؤ کے درخت کے نیچے ایک خوبصورت نوجوان گہری نیند سو رہا تھا. زنون مصری کہتے ہیں کہ جب اس نوجوان پر میری نظر پڑی اور یہ بچھو تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا, تو ایک تکلیف کی کیفیت دل میں پیدا ہو گئی کہ شاید اس نوجوان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور یہ دنیا سے اب رخصت ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس بچھو کو, شاید اس نوجوان کو ڈسنے کا, اب اس کی زندگی تمام ہونے والی ہے. اولیاء کرام کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا, ان کو بھی معلوم نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, لیکن ظاہری صورتحال دیکھ کر انہوں نے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ شاید بچھو آیا ہے نوجوان کو ڈسنے کے لیے. خیر, بچھو جب قریب پہنچا تو سامنے سے ایک کالا ناک اپنا پن اٹھائے ہوئے نوجوان کی طرف تیزی سے بڑھا, اور جب اس نے اپنا پن اٹھایا نوجوان کے اوپر وار کرنے کے لیے, ڈسنے کے لیے, تو ادھر سے بچھو نے جمپ مارا اور اس کے سر سے چمٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد سانپ کا سر نیچے گرے اور مر گیا, اور ادھر نوجوان آرام کی نیند سو رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں کدھر کیا ہو رہا ہے. بچھو وہاں سے واپس مڑا اور چلتے چلتے واپس دریا نیر کے کنارے پہنچا, اور کچھ اس کا انتظار کر رہا تھا. اسی کچوے کی پیٹ پر جو ہے دوبارہ سوار ہو گئے اور دریا سے اس پار چلے گئے. زنون مصری کہتے ہیں کہ واپس تو میں دریا کے کنارے بچھو کے ساتھ آیا, اور جب وہ واپس آیا تو میں نے چھوڑ دیا, واپس نوجوان کے پاس گیا. وہاں انہوں نے قصیدہ پڑھا ہے, یا راقدا والجلیل یحفظه من کل سوء یکون فی الظلم کیف تنام العین من ملک یاتیه منک فوائد النعم. کہا کہ اے گنی چاؤ کے سائے میں اور چاؤ میں آرام کی نیند سونے والے نوجوان, تجھے کیا پتا ہے کہ تیرا رب کس شان سے تیری حفاظت کر رہا ہے, ان جھاڑیوں میں اور اس جنگل میں اور اس صحرا میں کس شان سے وہ تیری حفاظت کر رہا ہے. اور پھر فرمائے کہ مجھے تعجب ہے ان آنکھوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر رات کو سو جاتی ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اندھیرے میں اور رات کے تاریکی میں وہ اپنے بیڈ پر جو ہے نا غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے. اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا ہے, دل کے دھڑکنیں جو ہے نا وہ جاری اور ساری ہے, اور اس کے رگوں کے اندر جو ہے نا خون دوڑ رہا ہے, اور ہر قسم کے شیاطین اور جنات سے اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. فرشتوں نے ڈنڈے اٹھا رکھے, کسی جن کو قریب نہیں آنے دے دے. اور اس طریقے سے ہر قسم کے حشرات الارض سے اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں نیند کی حالت میں بھی ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں, اس کے باوجود ہم غفلت کی آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو یہ قصیدہ وہ پڑھ رہے تھے, نوجوان کی آنکھ کھلی, اور پھر زنون مصری نے سارا واقعہ بیان کر دیا. اسی وقت اس نوجوان نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد جو بقیہ زندگی ہے وہ عبادت میں گزارو. یہ ہے رب العالمین کا مطلب. العالمین جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ عالم قدر مشترک ہے، اور عالم کے اطلاق ہوتا ہے ہر اس چیز کے اوپر کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل ہو، اللہ کے وجود کا علم حاصل ہو، اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کل کائنات عالم ہے، اس میں آسمان بھی ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، چاند سورج بھی ہے، اور اس طریقے سے اس میں عرش بھی ہے، اس میں فرش زمین بھی ہے، اس میں دریا بھی ہے، پہاڑ جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا کیا عالم ہے. اس میں جنات بھی ہے، اس میں انسان بھی ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، اور اس میں جو ہے نا حشرات الارض بھی ہے، اور اس کے اندر اس میں چرندے پرندے سب اس میں شامل ہیں، قدر مشترک ہے، سب پر اطلاق ہوتا ہے. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر جمع کا صیغہ کیوں لائے گیا؟ عالم سب کو شامل ہے، اور جب اس پر جو ہے نا الف لام استغراق، الف لام کو داخل کر دیا، الف لام استغراقی کو، تو ہر عالم کا ہر فرد جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، عالم قدر مشترک ہے، تمام اجناس کو شامل ہے، اور تمام اجناس کے تمام افراد کو بھی شامل ہوگا جب اس پر الف لام کیا ہوگا؟ داخل ہوگا. لیکن اس میں خلاف مقصد کا بھی احتمال ہے. عالم کا اطلاق جس طریقے سے تمام اجناس پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے عالم کا اطلاق ایک جنس پر بھی ہوتا ہے، انسان پر. سمجھے نا؟ ایک جنس پر بھی ہوتا ہے. اب اگر یہ صیغہ واحد کا ہو تو جس طریقے سے اس سے تمام اجناس مراد ہو سکتے ہیں، اس سے ایک جنس بھی مراد ہو سکتا ہے. اور الف لام استغراق کا داخل کریں گے تو ایک جنس کے تمام افراد کیا ہوں گے؟ اس میں داخل ہو جائیں گے. تو جس طریقے سے عالم کے اندر جو ہے نا، جس طریقے سے یہ احتمال بھی ہے کہ تمام کے تمام اجناس کے تمام کے تمام افراد کا پالنے والا، اس میں یہ بھی احتمال بھی ہے کہ انسانوں کے تمام افراد کے پالنے والا، اس معنی کا بھی کیا ہے احتمال؟ جب اس معنی کا احتمال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت عام نہیں ہوگی، اس لیے جمع کا صیغہ لایا تاکہ خلاف مقصد کا جو احتمال ہے اس کی نفی ہو جائے. اب مطلب کیا ہوگا؟ تمام کے تمام اجناس کے تمام کے تمام افراد کا پالنے والا، اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانے والا. درختوں کو بھی درجہ کمال تک وہی پہنچاتا ہے، پتھروں کو بھی درجہ کمال تک وہی پہنچاتا ہے. یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا، قیمتی پتھر، پتھروں کی پیٹ میں جو ہے، پیٹ میں جو ہے نا یہ پیدا ہوتے ہیں. یہ جو ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، یہ جب کچے ہوتے ہیں، عمر کم ہوتی ہے، تو اس کی قدر قیمت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی درجہ کمال تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے صدیوں کے بعد اس میں ایک ایک لکیر کا اضافہ ہوتا ہے، ایک ایک لکیر کا اضافہ ہوتا ہے. ہیرے کی عمر جب 5000 سال ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت پیدا ہوتی ہے، تب جا کر جو ہے نا وہ منڈیوں میں آتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس سے کروڑوں روپے ملتے ہیں. اگر عمر کم ہو تو پھر اس کی قدر قیمت نہیں ہوتی. تو ہر چیز کا ایک کمال ہے. اللہ پاک نے قضا اور قدر کی کتاب کے اندر ہر چیز کے لیے ایک درجہ رکھا ہے کمال کا، وہاں تک رب اس کو پہنچاتا ہے، یہ رب کا کام ہے. تو ثابت ہوا کہ جس طریقے سے مخلوقات خلق میں اللہ کے محتاج ہے، اسی طریقے سے مخلوقات بقا میں مبقی کے محتاج ہے. سمجھے نا؟ بقا کے اندر بھی اللہ کے محتاج. اسی وجہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ ہر لحظے پرانی زندگی ختم ہوتی ہے اور نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، ہر سانس کے ساتھ. سانس اندر چلی گئی، آپ کی پچھلی زندگی ختم، دوبارہ آپ سانس لیں گے، نئی زندگی پیدا ہو گئی. اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو، ہر سیکنڈ کے ہزار بھی حصے میں اللہ کے محتاج. اسی نے تو ہمارے سانسوں کو جاری رکھا ہے، اور ہر سانس کے ساتھ پہلی زندگی ختم ہوتی، نئی زندگی پیدا ہوتی. لیکن پچھلی زندگی کا ختم ہونا، نئی زندگی کا پیدا ہونا، یہ بالکل اسی طرح لگاتار ہے جس طرح چراغ کی روشنی، پہلی روشنی ختم ہوتی ہے، نئی پیدا ہوتی ہے، لیکن پہلے والی روشنی کا ختم ہونا، نئی کا پیدا ہونا لگاتار ہے، پتہ نہیں چلتا. آپ نے آگ دیا جلایا نا، دیا تو جس وقت آپ نے دیا جلایا وہی روشنی تو اسی وقت ختم ہو گئی نہیں پیدا ہو گئی، وہ ختم ہو گئی نہیں پیدا ہو گئی، لیکن پہلے والی جو ہے نا آنکھ کا ختم ہونا نہیں کہ پیدا ہونے لگا، تھا رہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اسی طریقے سے ہر سانس کے ساتھ ہماری پچھلی زندگی ختم ہو جاتی نہیں پیدا ہوتی، لیکن پچھلی زندگی کا ختم ہونا نئے کا پیدا ہونا لگاتار ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو جس طریقے سے ہم پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، تو موت تک جو بقا کا زمانہ ہے اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور ایک سیکنڈ بھی ہماری زندگی کے اندر ایسا نہیں آتا کہ جس میں ہم اللہ سے کیا ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، اور جس میں ہمیں اللہ کی ضرورت نہ ہو. لیکن رحمان کا تعلق چونکہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے استوائے عرش کے ساتھ رحمان کا انتخاب فرمایا ہے، الرحمن علی العرش استوا. دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی سب کے لیے ہے، مسلمان ہو کافر ہو سب کے لیے. البتہ یہ ہے کہ رحیم سے مراد آخرت کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں صرف کس کو ملے گی؟ مسلمانوں کو ملے گی. وہاں پھر کافروں کے لیے ڈنڈے ہیں اور چابکے ہیں، پھر وہاں نعمتیں نہیں ہیں ان کے لیے. الرحمن الرحیم، رب العالمین کے اندر ان انعامات کی طرف اشارہ ہے، ان احسانات کی طرف اشارہ ہے جو گزشتہ انعامات اور احسانات ہیں. کہ ذرا غور کرے کس شان سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نطفے کو اکٹھا کرنے کے لیے انتظامات فرمائے، اور پھر کس شان سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نطفے کو تیری ماں کے پیٹ میں جمع فرمایا، اور پھر کس شان سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے آپ کو بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کس آسانی کے ساتھ ثم السبیل یسر آپ کو دنیا میں لے کر آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر آپ کے لیے رزق کا کس شان سے انتظام کیا، اور دنیا میں آنے کے بعد جب آپ روٹی کے قابل نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے چاہتیوں سے کس شان سے تیرے لیے رزق کا انتظام کیا، اور ماں کے دل کے اندر اللہ پاک نے آپ کے لیے کیسی محبت بری، باپ کے دل میں کیسی محبت بری کہ ماں سردی گرمی سے جو ہے نا آپ کو بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو کیا کرتی ہے، سردی اور گرمی میں جو ہے نا دھکیل دیتی ہے، لیکن آپ کو بچاتی رہتی، ہر قسم کے خطرات جو ہے نا وہ مول لیتی ہے لیکن آپ کو بچاتی ہے. ذرا ان نعمتوں پر نظر ڈالے جو پچھلی نعمتیں ہیں اور احسانات ہیں، رب العالمین میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور الرحمن الرحیم، الرحمن کے اندر آنے والے احسانات کی طرف اشارہ ہے، اور الرحیم کے اندر جو مستقل انعامات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، جنت کے اندر جو کبھی ختم نہیں ہوگی وہ نعمتیں، اس کی طرف اشارہ ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. یوم کا اطلاق عربی کے اندر، یعنی عربی لغت کے اعتبار سے یوم کا اطلاق مطلق وقت پر ہوتا ہے. لغوی معنی یوم کا کیا ہے؟ مطلق وقت. یوم شرعی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر جو ہے نا ختم ہوتا ہے، یوم شرعی ہے. اور یوم عرفی طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس کے اوپر ختم ہوتا ہے. یہاں یوم سے مراد یوم لغوی مراد ہے وقت، یوم الدین جزا کی گھڑی اور جزا کے وقت کا مالک. اور یوم سے مراد دن بھی لے سکتے ہیں، قیامت کا دن. دین جزا، کما تو دے تو دانو، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جزا کے معنی میں. ولم یبقا سوال عدوان دناہم کما دانو، اور جب ہمارے دشمن ظلم کے اندر اتنا آگے بڑھے کہ بار بار ہم ان کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑتے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے. اب ہمارے پاس جب ایک ہی راستہ بچا کہ یا تو مقابلے کے لیے میدان میں آئے، اور یا یہ ہے کہ ان کے ظلم پر صبر اختیار کرے، تو مجبوراً پھر ہمیں ہتھیار اٹھانے پڑے، تلوار اٹھانی پڑی، اور میدان میں مقابلے کے لیے آنا پڑا. دن نہ ہم کا مادان ہو, پھر ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, جزا کے معنی ہم نے بھی پھر ان کو وہی جزا دی, وہی سزا دی جو انہوں نے ہمیں دی تھی. تو قیامت کے دن کو یوم الدین کہتے ہیں اس لیے کہ وہ یوم الجزا ہے. یوم الجزا, دنیا کے اندر آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو وہیں ملے گا. سمجھے نا, اعمال نامے کی شکل میں آپ کو مل جائے گا. کسی کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا, کسی کو ناکامی کا. کامیابی کے سرٹیفکیٹ کی علامت یہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور ناکامی کے سرٹیفکیٹ کی علامت یہ ہوگی کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے ہوں گے, مجرموں کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے ہوں گے, تو وہ تو آگے آ نہیں سکیں گے. ہاتھ پیچھے ہے تو عمل نہ پیچھے سے دیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا, پیچھے سے دیا جائے گا. یہ ناکامی کی علامت. تو یہ ہے یوم الدین. اب یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, جنت میں بھی ہے, جہنم میں بھی ہے. قیامت کے دن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کے ساتھ اللہ کی مالکیت کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ سرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہے اس کے جو احوال ہے اور اس کے جو کیفیات ہے وہ انتہائی ہولناک ہوں گے, انتہائی ہولناک ہوں گے. اور جیسے حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا, تمام کے تمام انبیاء کی امتیں میدان محشر کے اندر موجود ہوگی اور سورج ایک میل یا دو میل کے فاصلے پر لا کر کڑا کر دیا جائے گا, اور انتہائی گرمی کی وجہ سے لوگوں کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اس کے جسم کے آس پاس جو ہے نا روک دیا جائے گا, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک, کوئی منہ تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. لوگ کہیں گے کہ تکلیف حد سے بڑھ گئی, برداشت سے بڑھ گئی, اور سر جوڑ کر مشورہ کریں گے کہ کسی کو تلاش کرے شفاعت کے لیے کہ حساب کتاب شروع ہو. آخر مشورہ یہ طے ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے تو وہ کیا کہے گا؟ ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ, انہ نہانی عن الشجر فاسیت نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح. آج اللہ میں بڑے جلال میں ہے, بڑے غصے میں. ایسا غصہ اللہ میاں کو نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد آئے گا. ہمیشہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے آگے رہتی ہے, لیکن اس دن اللہ کا غصہ جو ہوگا وہ بڑا مثالی ہوگا. لیکن اس غصے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی عادل کے فیصلے فرمائیں گے, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں فرمائیں. آج اللہ میاں بڑے غصے میں. ہم میں ہمت نہیں ہے, مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی درخواست کو آگے بڑھا سکوں. میرے ساتھ تو اپنی جو ہے نا پریشانی لگی ہے. اللہ نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے کھا لیا, میرا کیا بنے گا؟ مجھے اپنی فکر ہے. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے. اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ درخواست لے کے جو ہے نا آگے بڑھتے جائیں گے, آخر میں حضرت کے پاس پہنچے. اور ہر نبی کیا آواز کیا 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 کہے گا؟ نفسی 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 نفسی. ایسا ہولناک دن ہوگا اور ایسا جو ہے نا خوفناک دن ہوگا. تو چونکہ ہولناکی کے اعتبار سے اور خوفناکی کے اعتبار سے قیامت کے دن کے جو احوال ہے اور جو کیفیات ہے وہ بڑے عجیب ہوں گے, اس لیے وہ دن کیا ہے؟ بہت عظیم دن ہے. اور جب اس عظیم دن میں مالکیت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کس شان کی ہوگی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو مالک اللہ ہے، لیکن یہاں مجازی مالک بھی موجود ہے نا، زمین کا مالک، گھر کا مالک، گاڑی کا مالک، اور اس طریقے سے ریاست کا جو ہے نا مالک والی، مجازی بھی موجود ہیں. اور وہاں پر کوئی مجازی مالک نہیں ہوگا، وہاں پر مالکیت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اس لیے مالکیت کی نسبت کس کی طرف کی ہے یہاں پہ؟ مالک یوم الدین کی طرف، یوم الدین کی طرف کی ہے. الحمدللہ، یہ القاب خداوندی ہے، اوصاف خداوندی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آداب خداوندی ہے، آداب خداوندی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک معمول ہے، نعبد عامل ہے، یہاں معمول مقدم ہے، عامل مؤخر ہے. اور قانون آپ کو یاد ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر والاختصاص. تو ایاکا کو مقدم رکھا ہے کس کے لیے؟ حسر اور اختصاص کے لیے. تو معنی کیا ہوگا؟ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تخصیص کا فائدہ دینے کے لیے یہاں پر معمول کو مقدم رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو معمول ہے ایاکا، یہ عبارت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالی وجوداً مقدم ہے، ذکراً بھی مقدم رکھا گیا. تعظیماً جو ہے نا یہاں مفعول کو مقدم رکھا گیا. اور ایک اور وجہ یہ ہے ہاں اس کے لیے کہ یہاں ایاک نعبد عبادت کو مقدم رکھا ہے، ایاک نستعین استعانت کو کیا رکھا ہے؟ مؤخر رکھا ہے. اس لیے کہ عبادت وسیلہ ہے کس کے لیے؟ استعانت کے لیے. اور قانون یہ ہے کہ وسیلہ عبادت اور وسیلہ استعانت، وہ استعانت سے کیا ہوتا ہے؟ مقدم. اس لیے عبادت کو مقدم رکھا گیا اور استعانت کو مؤخر رکھا گیا. دوسری بات یہ ہے تاکہ رؤوس آیا یکساں رہے، اس لیے ایاک نستعین کو مؤخر رکھا گیا، کیونکہ ہر آیت ختم ہو رہی ہے حرف آخر سے پہلے یا ساکن کے ساتھ. تو اگر ایاک نستعین و ایاک نستعین اور ایاک نعبد کہتے تو رؤوس آیا یکساں نہ رہتے، کیونکہ باقی تمام کے تمام آیات کس طریقے سے ختم ہو رہی ہے؟ حرف اخیر سے پہلے یا ساکن ہے، اور اس صورت کے اندر حرف اخیر سے پہلے یا ساکن نہیں ہے، تو رؤوس آیا یکساں نہیں ہوں گے. اس وجہ سے رؤوس آیا جو ہے نا وہ یکساں رہے. ایاک نعبد کو مقدم رکھا، ایاک نستعین کو مؤخر رکھا. اور اگر ایاہو نعبد ایاہو نستعین کہتے ضمیر غائب کے ساتھ تو بھی حسر اور اختصاص کا فائدہ حاصل ہوتا، لیکن اس طرح حسر اور اختصاص کا فائدہ حاصل نہ ہوتا جس طریقے سے خطاب کے ضمیر کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ایاکا سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے صفات کے ساتھ. ایاکا میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے صفات مذکورہ کے ساتھ، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ جو صفات مذکورہ ہے ان صفات کے ساتھ اللہ کی طرف اشارہ ہے. اور اگر ضمیر غائب کو لے کے آتے ایاہ نعبدو ایاہ نستعین تو اب اشارہ صرف کس کی طرف ہوتا؟ ذات کی طرف ہوتا، ذات کے ساتھ صفات کی طرف کیا نہ ہوتا، اشارہ نہ ہوتا، وہ مراد نہ ہوتا. تب ظاہر ہے جس شدت کے ساتھ تخصیص خطاب میں ہے وہ غائب میں نہیں ہے، اس لیے ضمیر غائب کا نہیں لایا گیا، بلکہ ضمیر کس کا لایا گیا؟ خطاب کا لایا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں سے غجمہ کا لایا گیا. تو ضمیر جمع جو یہاں لایا گیا ہے اس لیے کہ جب آدمی عبادت کرتا ہے تو آدمی کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ عبادت میں شریک ہوتے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا. تو ضمیر جمع یا تو بندہ اپنے ساتھ فرشتوں کو شامل کر کے ضمیر جمع لے کر آئے ہیں، یا اور جو مسلمان ہیں ان کو شامل کر کے ضمیر جمع لے کر آئے ہیں. اور ایسا کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادت کو موحدین اور مسلمانوں کی عبادت میں شامل کرتا ہے، اور جب آدمی اپنی عبادت کو مسلمانوں کی عبادت میں شامل کر کے جو ہے نا اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو قبولیت یقینی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ مجمع کے اندر کم از کم ایک دو آدمی تو ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ قبول کیے جائیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رد کریں گے تو پھر سب کے اعمال کو رد کریں گے، قبول کریں گے تو پھر سب کے قبول کریں گے. تو سب کے اعمال تو رد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. جن کے اعمال قبولیت کے لائق تھے، قابل تھے، اور ان کے اعمال کو قبول نہ کیا جائے. اور ایسا تو کر نہیں سکتے کہ بعض کے اعمال کو قبول کرے بعض کے اعمال کو واپس کر دیں، کیونکہ ایک سودا کے ساتھ جو مال خریدا جاتا ہے اگر اس میں بعض عیبدار ہے تو یا سب کو لینا ہوگا اور یا سب کو جو ہے نا واپس کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو ناجائز قرار دیا ہے بندوں کے لیے کہ کچھ کو لیا جائے اور کچھ کو واپس کیا جائے. تو جو شکر صورت اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے ناجائز قرار دی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس صورت کو خود کیسے اپنائیں گے؟ تو جن کے عبادات اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ وہ قبول کیے جائے، ان کی تفیل اللہ تبارک و تعالی ان کے عبادات بھی قبول فرمائیں گے. کہ جو جماعت کے نماز میں کڑے ہیں، صفوں میں کڑے ہیں، اور صفوں میں کڑے کڑے جو ہے نا وہ اپنی گراک کی طرف کے ساتھ خیالات کے اندر مشغول اور مصروف ہیں، یا گھر کے افراد کے ساتھ مشغول اور مصروف ہیں، ان کی نمازی بھی قبول کی جائے. اگرچہ ان کی نمازی اس قابل نہیں تھی کہ قبول کی جائے، وہ تو اس قابل تھی کہ ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مارا جائے، لیکن جماعت کے ساتھ وہ کڑے ہیں. اور اس طریقے سے جمع غفیر کے اندر کڑے ہیں، مجمع کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عبادات کو واپس نہیں کیا جا سکتا، ان کے تفیل اللہ تبارک و تعالی ان کے ردی اور کوٹا عبادات کو بھی قبول فرمائیں. اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، ضمیر جمع لایا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے اچھا یہ بات یاد رکھے، سائل سوال کر سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ تو اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے استعانت طلب کرتے ہیں، اپنی ذات سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور اپنی ذات کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اور اپنے لیے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اپنی ذات سے دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو ایک عام آدمی، معمولی عقل رکھنے والا ایسا کام نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام ضرور اللہ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ کلام بلسان عبد فرما رہے ہیں، بلسان عباد فرما رہے ہیں، اس لیے الحمد سے پہلے، الحمدللہ سے پہلے آپ کو قولو مقدر نکالنا پڑے گا، سمجھے نا، قولو اے میرے بندو کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور خدائی کے تمام صفات صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. تو کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بلسان عباد فرما رہے ہیں، بلسان عباد. اور اس کے لیے ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک آدمی ہوتا ہے وہ خط لکھنا نہیں جانتا، اور وہ کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو خط لکھنا جانتا، اور اس سے کہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے لیے یا میرے بھائی کے لیے خط لکھ کے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے علاقوں کے لوگ پہلے ہندوستان، پہلے تو ولایت انگلینڈ کو جو ہے نا ولایت کہتے تھے، پہلے لوگ جو ہے نا سارے ولایت جاتے تھے، پھر اس کے بعد سیام جانا شروع ہوا، یہ تھائی لینڈ اس کو سیام کہتے تھے. ہم چھوٹے تھے، ہم سیام کا نام بہت زیادہ سنتے تھے کیونکہ سارے لوگ سیام جاتے تھے. اس کے بعد پھر بمبئی شروع ہو گیا، سارے لوگ بمبئی جاتے تھے، دہلی اور بمبئی. ہماری پشتوں کی شاعری جو ہے نا وہ ساری بمبئی کے بارے میں ہے. دا ہندوستان نے میرا استن کرے دا قبرستان نے بدے سوگرا استن وینا، ایک مصرع ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستان گئے تھے اور وہاں تو میں نے خط لکھا آپ آ گئے، لیکن آنے کے بعد موت واقع ہوگی، قبرستان چلے گئے، اب قبرستان سے کون لے کر آئے گا آپ. تو یہ شاعری پہلے ہوتی تھی سفر کے بارے میں، اور اس طریقے سے گدر جہاں سے پانی عورتیں بھر کے لاتی ہیں، ساری شاعری ان دو چیزوں کے بارے میں جو ہے نا ہوتی رہتی تھی. یعنی پشتوں کی شاعری کے یہ دو محور تھے، سفر اور گدر، کیونکہ عورتیں جو ہے نا وہ گدر جاتی تھی پانی لاتی تھی، اور مرد جو ہے نا وہ سارے کیا ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے. تو لوگ خطوط لکھتے تھے، اور خطوط کے اندر کیا لکھتے تھے کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس کا ہم نے یہ نام رکھا ہے، بھینس خریدی ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں وہ دینے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا فلاں زمین کے اندر ہم نے فلاں فصل لگائی ہے، ماشاءاللہ فصل جو ہے نا کافی ہو گئی، اس طریقے سے باتیں لکھتے تھے، اور ہم ٹھیک ہیں، بچے سارے ٹھیک ہیں، اور اس طریقے سے. تو کاتب بلسان جاہل لکھتا تھا خط، اور پھر جو ہے نا وہ اس خط میں وہ کیا لے، میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں، اور میں نے بینس خریدی ہے، اور بینس کے اتنے پیسے میں نے دینے ہیں. تو اس کا مصداق کاتب ہوتا تھا یا وہ جاہل ہوتا تھا؟ کاتب بلسان جاہل لکھتا تھا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بلسان عبد فرما رہے ہیں، بلسان عبد فرما رہے ہیں، بلسان عباد فرما رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اتنا ہدایت یافتہ ہے کہ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ خدائی کی ساری صفات تیرے لیے ہے، حمد کا مستحق صرف اور تو، صرف اور صرف تو ہے، کائنات کا پالنے والا تو ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں، چھوٹی بڑی نعمتیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں، آسمانی زمینی نعمتیں، اور اس طریقے سے مصائب بھی تو ہٹاتا ہے، نعمتوں سے بھی تو نوازتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگوں. یہ آدمی ہدایت پر ہے یا نہیں؟ یہ آدمی ہدایت پر ہے یا نہیں ہے؟ یا گمراہ ہے؟ ہدایت پر ہے. جب ہدایت پر ہے تو اس کے بعد اس آدمی کی اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تحصیل حاصل ہے یا نہیں؟ تحصیل حاصل ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے درجات ہے، ہدایت کی درجات ہے کہ جب ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سفر شروع کرتا ہے اور اس طریقے سے شریعت کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جب یہ پہلی سیڑھی پر ہوتا ہے اس کو منیب کہتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. تھوڑا آگے جاتا ہے پھر اس کو جو ہے نا ہادی کہتے ہیں, تھوڑا آگے جاتا ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں مستقیم کہتے ہیں, اور تھوڑا آگے جاتا ہے پھر اس کو رابط کہتے ہیں. یہ درجات ہے, منیب کا درجہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کس کا درجہ ہے ہدایت کا درجہ ہے, اس کے بعد استقامت کا درجہ ہے, اور اس کے بعد پھر کس کا درجہ ہے ربط قلوب کا درجہ ہے. انعامت کے اندر کیا ہوتا ہے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, ہدایت کے اندر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت شامل حال ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے خیر کی توفیق جو ہے نا پھر زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. استقامت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی ڈٹ جاتا ہے اعمال کے اوپر اور شریعت کے اوپر, اور ربط قلب کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اس کے دل کو جو ہے نا وہ گیرے جو ہے نا وہ لگا دیے جاتے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ باقی رہتا ہے وہاں پہ مستقیم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تین درجات چار درجات اور بھی بیان کیے گئے ہیں, کہ ایک درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوا جو ہے نا بندے کو فراہم کرے, جیسے کہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, زبان دی ہے, کان دیے ہیں, اور ہاتھ دیے ہیں, اور اس طریقے سے حواس سے خمسہ باتیں دی ہیں, عقل دی ہے, ایک ہدایت یہ ہے. اس کے بعد دوسری ہدایت کیا ہے, دوسرا درجہ ہدایت کا کیا ہے, دلائل قائم کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کائنات ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی کی وجود پر اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں, دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں, نیچے دیکھتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں, تو ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی کی وجود پر اللہ کی وحدانیت پر کیا کرتا ہے, دلالت کرتا ہے. یہ دلائل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے بکھیر کے رکھے, یہ ہدایت کا کی دوسری قسم ہے. اور ہدایت کی تیسری قسم کیا ہے, ارسال رسول انزال کتب. اللہ تبارک و تعالی نے اور زیادہ آسانی کا معاملہ فرمایا ہے, اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں, پیغمبروں کو بھیجا ہے ہماری رہنمائی کے لیے. یہ تیسرا درجہ ہے ہدایت کا. اور چوتھا درجہ ہدایت کا جو ہے نا وہ کیا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو ہمارے اوپر واضح ظاہر کرے جو ہم سے پوشیدہ ہے, الہام کے ذریعے سے امت کو, وحی کے ذریعے سے انبیاء کو. محمود غزنوی اور خواب کے ذریعے سے, محمود غزنوی نے یعنی ان کے دل میں کچھ سوالات تھے کہ مجھے پتہ چلے کہ یسوع مقتدین میرا باپ ہے یا نہیں ہے, اور العلماء ورثت الانبیاء یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, اور میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو کس عمل کی وجہ سے ہوگی. تو رات کو نکلے ریاست کے دورے پہ, طالب کو دیکھا کبابچی کی دکان کے آگے کھڑا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے کبابچی کی دکان کی روشنی میں سبق پڑھتا ہے, پھر آگے اندھیرے میں جا کے اس کو یاد کرتا ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لگی تو انہوں نے اپنے عملے سے کہا کہ شاہی چراغ اس کے حوالے کر, طالب کے حوالے کر دیا, اور اسے کہا کہ جاؤ مسجد اپنے ساتھیوں سے مل کر جو ہے نا اسی کی روشنی میں سبق پڑھتے رہو, یا نہیں آنا. پھر رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس بختگین کے بیٹے وارثی انبیاء کی مدد کی وجہ سے اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی. تینوں سوال کا جواب مل گیا کہ آپ کا والد سبختگین ہے, شک شبہ نہیں کرنا, اور العلماء ورثت الانبیاء ہے, حدیث صحیح ہے, اور آپ کی مغفرت ہو گئی, اور کس عمل کی وجہ سے ہوگی, طلبہ کی خدمت کی وجہ سے. تو اب خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حقیقت ان پر کیا کر دی, ظاہر کر دی, یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم ٹھیک ہے, جو آدمی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے ہدایت پر ہے, لیکن ہدایت کے درجات ہے, ہدایت کے کیا ہے, لہذا اگر پہلے درجے پر ہے تو آگے کے درجات کو مانگتا ہے, دوسرے پہ ہے تو آگے کے درجات کو مانگتا ہے, تیسرے پہ ہے تو آگے کے درجے کو مانگتا ہے, چوتھے پہ ہے تو استقامت مانگتا ہے اللہ سے. کیا مانگتا ہے, استقامت. یعنی اگر نیچے کے درجات میں ہے تو اوپر کے درجات کو اللہ سے, اہدنا الصراط المستقیم سے مانگتا ہے.
اور اگر آخری درجے پر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کیا مانگتے ہیں؟ استقامت، کہ اللہ جہاں آپ نے پہنچایا اسی پر جو ہے نا باقی رکھ کے بقا کو مانگتا ہے، اور ربط قلب کو مانگتا ہے، استقامت کو مانگتا ہے. لہذا یہ دعا تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مقصود عباد ہے، مقصود عباد. اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایاک اہدنا الصراط المستقیم ایاک نستعین کا جواب بھی ہے. بندے نے یہاں دعا کی کہ یا اللہ میں صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے پوچھا کہ یا اے میرے بندے، تو مجھ سے مدد مانگتا ہے، کس چیز میں مدد مانگتے تاکہ میں آپ کی مدد کروں؟ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے پوچھا کہ میرے بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی، بتا کس کام میں تیری مدد کروں، تو بندے نے فوراً، جب بندہ سمجھ گیا کہ قبولیت کی گھڑی ہے، فوراً درخواست پیش کر لیا، اہدنا الصراط المستقیم. تو گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ کیا ہے؟ عارضی درخواست ہے بجناب رب العالمین. جب بندے نے محسوس کر لیا کہ اب قبولیت کی گھڑی ہے، اور میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے کہ بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے، بتا کس کام میں تیری مدد کروں، تو بندے نے فوراً درخواست پیش کر دی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں یا اللہ میری مدد کرے، صراط مستقیم کے رہنمائی میں میری مدد کرے. سمجھے نا بات کو؟ صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ جو صراط الذین انعمت علیہم، یہ بدل واقع ہے کہ کس سے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے، بدل ہے اس سے. اور قانون یہ ہے کہ مقصود مبدل منہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے، مقصود بھی ذکر. تو بدل یہاں کیوں لایا گیا؟ کہتے ہیں کہ مبدل منہ کے تعین اور تفسیر کے لیے بدل لایا گیا. مقصود بھی ذکر، بدل ہے. مبدل منہ کے بعد بدل لانے کی وجہ کیا ہے؟ بدل کیوں لایا گیا؟ مبدل منہ کے تعین اور تفسیر کے لیے. تو گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اہدنا الصراط المستقیم کا بدل ہے، اور بدل برائے تعین و تفسیر ہے. سمجھئے نا کہ بندے نے کہا کہ یا اللہ میرے رہنمائی فرما کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. پھر آگے بدل لا کر جو ہے نا صراط مستقیم کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کے تعین کرتا ہے. یعنی صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جو لوگ اس راستے پر چل کر تیرے نعمتوں کو مستحق ہو گئے، مستحق تیرے. صراط الذین انعمت علیہم. تو بدل لا کر جو ہے نا مبدل منہ کے تفسیر اور تعین کر دی. سمجھ گئے نا؟ اب صراط الذین انعمت علیہم اس کا مصداق کون ہے؟ تو اس کا مصداق القرآن یفسر بعضہ بعضا، آپ کو بتایا گیا تھا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ لوگ مراد ہیں. پیغمبر اور صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ہے منعم علیہم، ان کے راستے کو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے کہ اللہ ان کا راستہ ہمیں نصیب فرما. سمجھے نا؟ بخاری کے اندر آپ نے حدیث پڑھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ میری امت کا ایک بہت بڑا حصہ صراط مستقیم پر رہے گا. اور بخاری نے ترجمہ قائم کیا, ترجمے کے اندر اس کی وضاحت کی ہے وہ کون ہوں گے, وہم اہل العلم, وہم اہل العلم یعنی وہ لوگ کہ جو صراط مستقیم پر ہمیشہ رہیں گے, وہ کون سے لوگ ہیں, کون سے لوگ ہوں گے, زمانے کے علماء. لہذا زمانے کے علماء کے ساتھ مل کر اگر آپ زندگی گزاریں گے اور زمانے کے علماء کے اتباع کر کے زندگی گزاریں گے تو آپ کا سفر صراط مستقیم پر ہے, اور اگر زمانے کے علماء سے ہٹ کر آپ نے زندگی گزارنے کی کوشش کی تو صراط مستقیم سے کیا ہو گئے, صراط مستقیم سے محروم ہو گئے, دور ہو گئے. یہی ہے وہ راستہ کہ جو منعم علیہم کا راستہ ہے, ہر زمانے کے علماء کے ساتھ چلنا اور اس طریقے سے علماء کا اتباع کرنا اور اس طریقے سے زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر جو ہے نا چھوٹے بڑے جو ہے نا واقعے پر علماء سے پوچھ پوچھ کر جو ہے نا قدم آگے بڑھانا, یہ صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اور یہ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ بھی بدل ہے کس سے, صراط الذین انعمت علیہم سے بدل واقع ہے. اور اسی طریقے سے یہ اس کی صفت بھی ہے, یعنی ان لوگوں کا راستہ جو صفت ایمان اور صفت سلامتی من الغضب والضلال رکھتے ہیں, یا اللہ ان کا راستہ ہمیں عطا کر دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ جو صفت ایمان رکھتے ہیں, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ لوگ کہ جو صفت سلامتی رکھتے ہیں من الغضب والضلال. سمجھے نا, تو بدل بھی ہے یہ جملہ پہلے والے جملے کا, اور اس طریقے سے صفت بھی ہے. اور مغضوب علیہم سے مراد کون سے لوگ ہیں, وہ محرومین ہے کہ جو صراط مستقیم سے محروم ہو گئے بوجہ عناد, جو صراط مستقیم سے محروم ہو گئے بوجہ عناد, وہ مراد ہے. اور ظالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم سے محروم ہو گئے بوجہ جہل. سمجھ گئے نا, کیونکہ صراط مستقیم سے آدمی محروم ہوتا ہے تو محرومیت کے دو اسباب ہے, یا تو آدمی عناد کی وجہ سے صراط مستقیم سے محروم ہوتا ہے, اور یا آدمی جہل کی وجہ سے صراط مستقیم سے کیا ہوتا ہے, محروم ہوتا ہے. لیکن جو آدمی عناد کی وجہ سے صراط مستقیم سے محروم ہوتا ہے وہ ہمیشہ صراط مستقیم سے محروم رہتا ہے, اور جو جہل کی وجہ سے صراط مستقیم سے محروم رہتا ہے تو جاہل معذور ہوتا ہے, کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو علم کی دولت اور علم کی روشنی سے روشناس کر سکتے ہیں, مل جاتی ہے ہدایت ایسے لوگوں. تو اب ظاہر ہے جو آدمی جانتا بھی ہے لیکن جاننے کے باوجود نہیں مانتا, اس کا جرم بہت زیادہ ہے اس آدمی کی کہ جو جہل کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے. اس لیے ان کو کیا کہا, مغضوب علیہم, ان پر اللہ تبارک و تعالی کے قہر اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے پٹکار ہے, جو عناد کی وجہ سے صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے, یہود, اور ظالین سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ظالین سے مراد کون ہے, نصارہ ہے. تو جس طریقے سے ایمان والوں کے راستے کے چلنے کے دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، اسی طریقے سے یہود اور نصارہ کے راستوں سے حفاظت کی دعا بھی مانگنی چاہیے. اس لیے کہ شیطان کے بعد یہی دو فرقے ہیں کہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ہم سے ہماری عزت اور عفت کی زندگی چھیننا چاہتے ہیں، بے حیائی اور بے غیرتی کی زندگی یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ہر زمانے کے اندر مختلف تدبیریں جو ہے نا سوچی ہے اور مختلف پلاننگ کی ہے، اور اب بھی ان کے یہ تحریکیں زور شور کے ساتھ جاری ہے. ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھایا ہے جسے ادا کرنا جو ہے نا اب ملک کے بس کی بات نہیں ہے، اور مزید ہر قرضے کی قسط کے ساتھ جو ہے نا شرطیں لگاتے ہیں کہ آپ نے اسمبلیوں کے اندر بے حیائی کے عروج کے لیے اور بے حیائی کے عام کرنے کے لیے آپ نے مختلف بل منظور کرنے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جو ہے نا ایک دو عشروں میں کوئی جو ہے نا کسی بھی بنیادی کام کے لیے یہاں بل منظور نہیں کیے گیا. جتنے بل منظور کیے گئے ہیں آپ سب کو نکالے، تمام کے تمام بلوں کا خلاصہ کیا ہے، بے حیائی بے غیرتی کو ریاست کے اندر عام کیا جائے، یہ ان کی شرائط ہیں اور ہماری مجبوری ہے. پھر جس طریقے سے شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وسوسہ ڈالا، اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنتی لباس سے محروم کرنے کا سبب کون بنا تھا؟ شیطان. اور پھر وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اپنے صدر کو چھپانے کے لیے ترن جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر جو ہے نا وہ لگا رہے تھے. لیکن بطور اسی جگہ بطور امتنان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اولاد عالم، جب تم جنت سے دنیا کی طرف اتارے گئے تو ہم نے تمہارے ذہنوں کے اندر اس لباس کے نقشے ڈال دیے، اور اس لباس کا علم ہم نے تمہارے ذہنوں کے اندر ڈال دیا کہ تم دنیا میں آؤ گے اور یہ علم میں نے تجھے دیا، اس علم کے مطابق تم کیا کرو گے، لباس بناؤ گے، اسی سے اپنا سطر جو ہے نا چھپاؤ گے، اور اسی لباس کی وجہ سے سردی گرمی سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور اسی لباس سے جو ہے نا تمہاری حسن اور جمال میں کیا ہوگا، اضافہ ہو. تو اب یہی شیطان کے پیروکار جو ہے نا ہم سے اس لباس کو اتارنے میں لگے ہوئے، اور دن رات جو ہے نا ان کی یہی کوششیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، والذین یریدون ان یشیعوا الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرف یہ ٹولہ دعوت دے رہا ہے نہیں دے رہا، اور ان لوگوں نے جو اپنے ناکارہ عزائم ظاہر کیے اب تک حکومت نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی، اور ملک کے بچے بچے کا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے، لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی. تو جرم میں حکومت برابر کا شریک ہے یا نہیں ہے؟ اور جب جرم میں حکومت برابر کا شریک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس حکومت کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے یا قہر اور غضب کی نظر سے دیکھیں گے؟ یہ ملک تباہی کی طرف جائے گی یا بہتری کی طرف جائے گی؟ تباہی کی طرف جائے گی. ان کے پاس تو روشنی نہیں ہے، وہ تو اندھیروں میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کی روشنی سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سنت کی روشنی سے نوازا. ہمارے پاس تو علم ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس روشنی ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کا نبی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اندھیروں میں. تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ جو آدمی تباہ ہے، اندھیروں میں ہے، اور ہم اسی کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں، ہماری نسلیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو پسند کرتی ہیں، اور ہمارے لوگ ان کے کلچر اور ثقافت کو جو ہے اختیار کرنے کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو ظاہر ہے بے وقوف کی دوستی اختیار کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. ایک مینڈک تھا مینڈک اور ایک چوہا تھا، تو تالاب کے کنارے دونوں کی ملاقات ہو گئی. مولانا رومی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. تالاب کے کنارے دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور ملاقات جو ہے نا وہ دوستی میں بدل گئی، محبت میں بدل گئی. چوہے نے مینڈک سے کہا کہ میں آتا ہوں تالاب کے کنارے، آپ زیر آب ہوتے ہو، اور جب آپ باہر آتے ہو تو میں کہیں سہارا میں ہوتا ہوں. میں خاکی مخلوق ہوں اور آپ آبی مخلوق ہو، اس لیے ہماری ملاقات جو ہے نا حسب خواہش نہیں ہوتی. تو ایسی کوئی صورت اختیار کرے کہ جب آپ چاہے تو مجھ سے ملاقات ہو، جب میں چاہوں تو آپ سے ملاقات. میں دیکھنے کا اچھی بات ہے، کیا صورت ہوگی. چوہے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کوئی ڈوری تلاش کرتے ہیں، میں لے کے آؤں گا کسی گودام مودام سے. اس کا ایک سرا میں اپنے پیر سے باندھتا ہوں، دوسرا سرا آپ اپنے پیر سے باندھے. تو جب مجھے آپ سے ملنا ہوگا میں ڈوری کو ہلاؤں گا، باہر آ جانا، اور جب آپ نے مجھ سے ملنا ہوگا تو آپ ڈوری کو ہلائے، میں آ جاؤں گا، ملاقات ہو جائے گی. مینڈک نے اس صورت کو پسند نہیں کیا، لیکن محبت میں آدمی مجبور ہوتا ہے کبھی کبھی، سمجھے نا، کبھی کبھی جو ہے محبت سے آدمی مجبور ہوتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا آدمی. جن ہاتھوں میں لڑکی جو ہے نا وہ بڑی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے جوان ہو جاتی ہے، اور ماں باپ جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی ایسی شفقت نہیں ہوتی جو اپنے اولاد کو نہیں دیتی ہے، لیکن محبت میں مبتلا ہونے کے بعد وہی لڑکی ماں کو چھوڑ دیتی ہیں، بہنوں کو چھوڑ دیتی، بھائی کو چھوڑ دیتی ہیں، آنکھیں بند کر کے نکل جاتی ہیں، اور یہاں بےچارے شرم کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، ان کی عزت کو خاک میں ملا دیتی. تو محبت سے مینڈک مجبور تھا، اس نے ہاں کر لی، یس کر لیا، فائل پہ دستخط ہو گئے. اب چوہا باہر گھوم رہا ہے، مینڈک تالاب کے اندر ہے. باز آیا اور اس نے مینڈک کو دیکھا، باز بڑے شوق سے جو ہے نا یہ چوہے کو دیکھا، تو باز بڑے شوق سے چوہا کھاتا ہے. میں نے باز پالا تھا، تو چوہا میں جو ہے ان کو کھلاتا تھا، اس کے پر نہیں تھے. مجھے کسی نے کہا کہ اس کو آپ چوہا کھلایا کرے، اس کے پر جلدی نکل آئیں گے. تو باز نے جب چوہے کو اٹھایا اور تھوڑا اوپر چلا گیا تو مینڈک تالاب سے اٹھا، وہ پیچھے پیچھے. دیکھنے والے نے کہا کہ بڑا خوب، ایک تیر سے دو شکار، آگے سہارا میں لے جا کر جو ہے نا چوہے کو بھی ہلاک کر دیا اور مینڈک کو بھی ہلاک کر دیا، اور دونوں کو کھا لیا اس نے. تو مولانا رومی نے لکھا ہے کہ بے وقوف کی دوستی کا بھی یہ انجام ہوتا ہے، وہ تو خود تباہ ہے، آپ کو بھی کیا کرے گا، تباہ کرے گا. یورپ اور مغرب والے خود روشنی سے محروم ہے، وہ تو اندھیروں میں کڑے ہیں، اور آپ ان کے کلچر اور ثقافت کے اوپر فخر کرتے ہو، اور آپ کے بچے آپ کے گھروں کے اندر ان کے کلچر اور ثقافت کو اپناتے ہیں، اور آپ شوق سے جو ہے نا دیکھتے رہتے ہو، خوش ہوتے رہتے ہو. سورج ہمیں ہر روز یہی پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہاں کے ایک عدالت نے ایک باپ کو بڑا عجیب فیصلہ سنایا. امریکی عدالت کے اندر نیٹ پہ یہ فیصلہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. امریکی عدالت میں ایک آدمی نے کیس دائر کر دیا کہ میرا بیٹا جب دفتر سے آتا ہے تو مجھے ٹائم نہیں دیتا اور اپنے کتوں کو ٹائم دیتا ہے. میں باپ ہوں، بڑھاپے میں ہوں، گھر میں تنہا بیٹھے رہتا ہوں، تو مجھے انتظار رہتا ہے اپنے بیٹے کا، اور مجھے سکون تب ملتا ہے کہ جب میرا بیٹا آ جائے اور میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھے، مجھ سے کچھ باتیں کرے. لیکن وہ آتے ہی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کتوں کے پاس جاتا ہے، میرے پاس نہیں آتا، مجھے ٹائم نہیں دیتا. لہذا عدالت اس کو پابند کرے کہ وہ مجھے کچھ ٹائم دیا کرے. کیس چلا اور آخر میں جج نے فیصلہ کیا دیا، کہا کہ آپ کا عدالت آپ کے بیٹے کو پابند نہیں کر سکتی ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو وقت دیا کرے، اس لیے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ عدالت آپ کے بیٹے کو پابند کرے کہ وہ آپ کو وقت دیا کرے، کوئی قانون نہیں ہے اس کے لیے. البتہ یہ ہے کہ عدالت پابند کرتی ہے آپ کے بیٹے کو کتوں کو وقت دیا کرے، اس لیے اس کے لیے قانون موجود ہے. تو جس ملک کا قانون یہ ہو کہ وہ ماں باپ جن کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، جن کے گود کے اندر بچہ پلا پولا، اور انہوں نے اپنی ساری توانائیاں بچے کے اوپر خرچ کی، لیکن اس ملک کے قانون کے اندر جو ہے نا بیٹے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو وقت دیا کرے، ان کی خدمت کیا کرے، اور کتوں کو وقت دینے کے لیے قانون ہے. تو جو قوم ایسے اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہی ہو، آپ بھی اگر ایسے قوم کے ساتھ کلا ہونا پسند کریں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ اور ہمارے نبی نے تو ہمیں ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے، المرء مع من احب. دنیا کے اندر آپ جن سے محبت کرتے ہو اور جن کو پسند کرتے ہو اور جن کے کلچر ثقافت کو کلچر ثقافت آپ کو پسند ہے، تو قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہو. اب آپ کی مرضی ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ قیامت کے دن قرآن مجید کے حافظوں کے ساتھ اٹھنا پسند کرو گے، علماء کے ساتھ اٹھنا پسند کرو گے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا پسند کرو گے، یا یہود اور نصارہ کے ساتھ اٹھنا اور ان کے ساتھ کڑا ہونا پسند کرو گے. اب یہ بات آپ پر ہے، لیکن یاد رہے یا دنیا کے اندر جن کے ساتھ محبت رہی ہوگی، جن کے ساتھ تعلق رہا ہوگا اور جن کے ساتھ آپ کا اٹک بیٹک رہا ہوگا، حشر کے اندر انہی کے ساتھ جو ہے نا آپ کا حشر ہوگا، قیامت کے دن حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. آپ کا دوست جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف مسلمان ہونا چاہیے، اور آپ کے دسترخوان پر نہ آئے مگر وہ لوگ آئے کہ جو نیک لوگ ہیں. ظاہر ہے آدمی دسترخوان پر اس کو بلاتا ہے جو گہرا دوست ہوتا ہے. تو آپ کا گہرا دوست کون ہونا چاہیے؟ نیک لوگ. اور آپ کا تعلق اٹک بیٹک کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کے ساتھ. صحبت کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس اگر گناہوں کی زندگی ہے اور ایک آدمی کے پاس اگر کفر کی زندگی ہے اور آپ نے اسی کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے، تو کفر کی زندگی کا اثر ہو جائے گا آپ کے اوپر. ایک آدمی کے پاس اگر گناہوں کی زندگی ہے اور آپ نے دوست اسی کو بنایا ہے، تو اس کی گناہوں کی زندگی کے دن آپ کی زندگی اوپر اثر ہو جائے گا. اور اگر ایک آدمی مسلمان ہے اور کامل مسلمان ہے اور اس کے پاس طاعات اور حسنات کی زندگی ہے، آپ نے اسی کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کے تعلقات اٹک بیٹک ہے، تو ان کی اچھی زندگی کا آپ کی زندگی کے اوپر اثر ہو جائے گا، اور ایک دن آپ کی زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی. اس لیے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنے چاہیے جو ایمان میں عمل میں آپ سے بہتر ہو، اور جو اعمال میں آپ سے کمزور ہو ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات جو ہے نہ بنائے. ہاں، دعوت کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے آپ ان کے پاس جایا کریں، لیکن اپنی ترقی کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹک بیٹک اختیار کرنی چاہیے جو اعمال میں اور ایمان میں آپ سے بھی بڑھیا ہو، آپ سے بھی بہتر ہو، مضبوط ہو. بہرحال آخر کے اندر جو ہے نا دعا ہے، استراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے رہنمائی عطا فرما جو لوگ تیرے نعمتوں کے مستحق ٹھہرے، اور کامیابی کے ساتھ ان کا سفر اختتام پذیر ہوا. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اس طریقے سے وقت کے علماء اور نیک لوگ، ان کے راستے کا چلنا ہمیں عطا فرما، اور ان لوگوں کے راستوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما جو جن پر تیرا غضب اور پٹکار نازل ہوا، اور جو گمراہ ٹیرے، یا اللہ ان کے راستوں سے ہماری حفاظت فرما، ان کے راہوں سے ہماری حفاظت فرما. تو ہمیشہ جب آپ کو پتہ چلے کہ قبولیت کی گھڑی ہے تو آپ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگا کریں، اور اسی طریقے سے گمراہیوں کے راستوں سے حفاظت کی دعا مانگا کریں. تب آپ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اصالتاً دعا دنیا کو نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اصالتاً کیا مانگے؟ ہدایت کی دعا مانگے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مانگے، اور اسی طریقے سے جنت الفردوس مانگے، جہنم کے آگ سے پناہ مانگے. تب آج جو ہے نا دنیا مانگے، اس کی بھی اجازت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اجازت ہے، مانگ سکتے ہیں. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار یا مجیر بک نستعین. الہ العالمین، قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین، قرآن مجید کو ہمارے قبر میں ہمارا ساتھی بنا، آخرت میں ہمارا شفاعت کرنے والا بنا. الہ العالمین، قرآن مجید کی اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین، ہدایت کا ذریعہ بنا، ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین، اس در کا پورا پورا ثواب ہمارے شیخ کو عطا فرما. الہ العالمین، شیخ کے لیے اس در کو صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین، جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین، جو بدحال ہے الہ العالمین ان کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین، ہمارے جتنے مسلمان الہ العالمین حضرت کی امت کے جتنے لوگ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین، ہمارے حکیم صاحب کی گھر والی بیمار ہے، مولا عز و جل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ درس میں شریک ہے، مولا عز و جل ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. الہ العالمین، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنا ان کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے اور نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک بات رہ گئی، آمین. آمین جو فاتحے کا حصہ نہیں ہے، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فاتحے کے اختتام پر آپ کیا پڑھے؟ آمین پڑھے. تو آمین کا معنی کیا ہے؟ استجب، یا اللہ جو دعا میں نے مانگی ہے سورہ فاتحے کی شکل میں، اس دعا کو کیا کرے؟ قبول کرے. اور یہ مہر ہے آپ کی دعا کی. جب آپ اپنی دعا کے اوپر مہر لگائیں گے تو جس طریقے سے خط کسی کے پاس آپ بھیجیں گے تب قبول ہوتا ہے جب اس پر مہر لگا ہوا ہو. تو جب آپ فاتحہ پڑھیں گے، دعا ہے، اور اس کے بعد جب آپ آمین کہیں گے تو مہر لگ جائے گا آپ کی دعا کے اوپر. اب آپ کی دعا جو ہے نا وہ قبول کی جائے گی، ہر حال میں قبول کی جائے گی. آخر میں یہ بات یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مختصرا میں آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے. اصلاح العلم والعمل، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. سمجھے نا، عقیدے کو درست کرنا اور اس طریقے سے عمل کو درست کرنا. یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اصلاح علم ہے، اصلاح عقیدہ ہے. ایاک نعبد، اصلاح عمل ہے. یہ کیا ہے؟ اصلاح عمل ہے. اور آگے صراط الذین انعمت علیہم ترغیب ہے. جب آپ اپنا عقیدہ درست کریں گے، اپنا عمل درست کریں گے، تو پھر آپ آگے آپ کے لیے کیا ہے؟ نعمتیں ہیں، جنت ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے. اور غیر المغضوب علیہم ترہیب ہے. جب آپ دنیا کے اندر اپنا عقیدہ درست نہیں کریں گے، اپنا عمل درست نہیں کریں گے، تو یاد رکھے جہنم کی دہکتی آگ جو ہے نا پھر آپ کی انتظار کرے گی، پھر وہاں جانا پڑے گا اور پھر وہاں جلنا پڑے گا. تو یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، یعنی اپنے عمل کو درست کرو اور اپنا عقیدہ درست کرو. اپنا عمل درست کرو، عقیدہ درست کرو گے، عمل درست کرو گے تو جنت کی نعمتیں آپ کے لیے ہے، اور اگر اپنا عقیدہ اور عمل درست نہیں کرو گے تو پھر جہنم کی دہکتی آگ جو ہے نا وہ ملے گی. اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر اپنا عقیدہ بھی درست کرے اور اس طریقے سے اپنا عمل بھی درست کرے. یہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ.